ब्रेक में देना चाहे लेकिन फिर ब्रेक में लेना होगा वापस में।
ठीक है
بسم الله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیچھے تک آواز صحیح ہے جی اوکے الحمدللہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان آیات کا حق ادا کروائے کافی آوازیں آ رہی ہیں نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سبق نمبر 53 آیت نمبر 1 سے 6 سورة نساء لیسن نمبر 53 آیت نمبر 1 to 6 سورة النساء سورت کا پہلا سبق ہے کچھ چیزیں ہم پہلے سورت کے بارے میں دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے لیسن کا خلاصہ کرتے ہوئے آیتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اللہ تعالی کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کی 3 سورتیں پوری کر لی سب سے پہلی سورت جو حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی لیکن پیغام کے اعتبار سے بہت بڑی تھی سورت الفاتحہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف سورت الفاتحہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کا انڈیکس ہے جو کچھ پورے قرآن میں بعد میں آتا ہے وہ سورت الفاتحہ میں آتا ہے ہم نے سورت البقرہ پڑھی اور اس کے بعد سورت آل عمران پڑھی تو دیکھا جائے تو 2 صورتیں جو بڑی تھی وہ ہم پڑھ چکے اور ہم دونوں صورتوں کے پڑھنے کے دوران بار بار یہ کہتے رہے کہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران پیئر ہیں رائٹ جوڑا ہے اس طرح سے ہیں اب اگر اس وقت دیکھیں تو ہم سورت آل عمران کے بعد سورت نساء پر کھڑے ہیں سورت بقرہ سورت نساء سورت آل عمران اور سورت مائدہ یہ 4 صورتیں ہیں جو 2 صورتوں کے جوڑے ہیں پہلا جوڑا ہم پڑھ چکے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کا دونوں کا نام بھی ہم نے جان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زہر و عین 2 چمکتی ہوئی صورتیں اور جو اس کے اندر باتیں تھیں وہ سب کچھ ہو گئیں اب ہم اس وقت دوسرے جوڑے کی پہلی صورت شروع کرنے والے ہیں جس کا نام سورت نساء ہے سورت نساء اور سورت مائدہ ایک جوڑے میں ہے اور جوڑا اس طرح سے جیسے کانٹراسٹ ایک ہوتا ہے نا پیئر ایک ہوتا ہے سپاؤس یعنی عورت کا جوڑا عورت سے نہیں ہو سکتا مرد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے अगर राइट फुट है तो उसके साथ लेफ्ट फुट का शूज होगा या सॉक्स होगी। तो जोड़े जो होते हैं ना उसमें कॉन्ट्रास्ट भी होता है। इन दोनों सूरतों में जो कॉमन थिंग्स है, इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि सूरत अल बकरा और आल इमरान दोनों हरूफ मकत्तात से शुरू हुई थी। ये दोनों सूरतें उससे बगैर शुरू हुई। इस सूरत का हम देखेंगे या अय्युहन नास से शुरू हो रही है, तो सूरत अल माईदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होगी। ये कॉमन चीज इसमें देख लीजिए। फिर दोनों सूरतों में कुरान पाक और सूरत अल बकरा के शुरू में कुरान का तस्करा था। वहां क्या था? जालिकल किताब ला रैबा फी। और सूरत आल इमरान से पहले शुरू में क्या था कि हमने वो किताब नाजिल की जैसे आपसे पहले हमने दूसरी किताबें नाजिल की थी। ठीक है, इसके बरक्स इस सूरत में कोई तमहीद नहीं है। तमहीद कहते हैं जैसे बात बनाना, बैकग्राउंड करना, सेटल डाउन करना। बराहे रास खिताब है या युहन्नास और या युहल्लजीना आमनु से। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि हमने दोनों सूरतों को दो दो हिस्सों में बांटा था, बकरा और आल इमरान को। इधर ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको अगर दिखेगा तो बराहे रास सूरत अल निसा के अंदर अल्लाह ताला का अदल और उसकी रहमत दिखेगी। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से होता है या युहन्नास है ना, तो आप कह लीजिए कि इसमें अल्लाह ताला का अपने दुनिया के लोगों के लिए यानी तमाम इंसानों के लिए एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि किसी भी सोसाइटी को कामयाब करने में जो सबसे बुनियादी चीज घर, फैमिली लाइफ, उसका तذکرہ होगा कि कैसे एक इंसान ये सारी बातें करते हैं। किसी इंसानी मुआशरे में सबसे पहले घर को सही किया जाएगा तो बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। और घर के दो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, औरत और मर्द। जिस मुआशरे में दोनों में से किसी एक को हक मिले और दूसरे को ना मिले तो वहां अदल नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत में औरतों के हकूक की बात हुई। सूरत का नाम भी देखिए तो सूरत निसा है। निसा औरत को कहते हैं, जमा है इमरातुन की। इमरातुन कहते हैं एक औरत, और निसा बहुत सारी यानी वुमेन जिसको आप इंग्लिश में कहें। पूरे कुरान में रिजाल नाम की कोई सूरत नहीं है, मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। और एक शख्स जो मुस्लिम नहीं था लेकिन उसने कुरान पे गौर फिक्र किया, उसने कहा कि अगर मुझे ये यकीन ना होता कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है तो मैं जरूर कहता कि इस कुरान की राइटर एक औरत है। यदि जितना ज्यादा इस कुरान में औरतों के हकूक की बात की गई है तो ये तो एक औरत ही कर सकती है। इसी तरह सूरत निसा में हमें मुआशरे के कमजोर तबकात यानी यतीम, मिस्कीन, इनका तस्करा मिलेगा। कि आप कह लीजिए कि सूरत निसा कमजोरों को उनके हक दिलवा रही है। सूरत आले इमरान में हमने कोई हुक्म नहीं पढ़ा, याद है आपको? उससे पहले मैंने बताया था बहुत सारी दुआएं थी, कुछ नहीं है। ठीक है, सिवाय एक हल्का सा इशारा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफ़ मुदाफ़ा, और वो भी पिछले हुक्म ही की बात थी, आयत 130 में थी। ठीक है, लेकिन सूरत निसा में मुआशरती अहकाम की कसरत मिलेगी। मर्दों को भी तवज्जो दिलाई जा रही है और वालियों को, वरसा को भी। ठीक है, किसी मुआशरे में भी सेक्स का मौजू बड़ा अहम होता है। किसी मुआशरे में अगर सेक्सुअल मादर पितर आजाद हो जाते हैं और नसब कायम नहीं रहता, सूरत निसा में हम इस्लामिक मैरिज ए टू लाइफ पढ़ेंगे, ए टू जी पढ़। हालात साजगार ना हो तो नुकसान क्या होता है कि माशरे में बेहयाई और बदकारी फैलती है। बल्कि होमो सेक्स जिसको हम जिंस परस्ती कहते हैं, उसका भी तذکرہ इस सूरत के शुरू में हमें मिल जाएगा। और जिना के सिलसिले की तदरीजी सॉफ्टनेस का एहसास होगा। इसके अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी कि जिनके ऊपर अगर कोई अमल कर ले तो माशरे में अमन कायम होगा। अब ये तो बातें थी सूरत के नाते से। अब तो थोड़ी सी बात हम इसके शाने नजूल पे करते हैं। बड़ी दिलचस्प तरतीब है, कभी गौर कभी लोगों। सूरत निसा जो है ये तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है ना, ठीक है, चौथी सूरत है अगर हम साथ उसको ले लें। लेकिन ये सन 3 हिजरी से 4 हिजरी और कुछ हिस्सा सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ। मजे की बात देखिए, सूरत अल बकरा हिजरत के फौरन बाद से लेके गज़वे बदर तक कौन सा साल था, पहला दूसरा? सूरत आल इमरान का बेशतर हिस्सा सन 2 से 3 हिजरी। और अब तरतीब देखिए कि सूरत निसा में 3 से लेके 5 हिजरी के औकात में ती आयत। कोई ना कोई एग्जेम्पशन जरूर होती है, जैसे कुरान की आखिरी आयत सूरह बकरा में हमने पढ़ ली तरतीब नजूल के एतबार से। इस तरह अल्यौम अकमलतु में सूरत माईदा में हम पढ़ेंगे एक आयत, तो एग्जेम्पशंस होती हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ सूरतें जो होती हैं उनका तरीका ऐसे मालूम है। ये सूरत क्यों नाजिल हुई? पीछे हमने गजवा ओहद का तस्करा पढ़ा और उसमें हम ये भी पढ़ चुके कि 70 लोग शहीद हो गए। जी खैरियत जी। गज़वे ओहद के नतीजे में जब 70 लोग शहीद हो गए तो घर घर में बेवाएं और यतीम हो गए। अब क्या करें, उनको किस तरीके से उनका मामला किया जाए? तो लिहाजा सूरत निसा नाजिल हुई जिसमें यतीमों की किफालत और बेवा औरतों के हकूक की बात हुई। बल्कि आप कह सकते हैं कि निकाह और शादी का मौजू पहली दफा में आ रहा है हमारे मौजू में, हमारे सामने। और ये कवारी लड़कियों से ज्यादा बेवाओं और उम्र रसीदा औरतों की सूरत में हमारे सामने आता है। तो ये है वो कुरान की तरतीब जिसके अमूमन हम गौर नहीं करते। बाज लोग कहते हैं क्या है, कभी कोई आयत कभी कोई, बाज लोग कहते हैं पहले हम 30वां पारा पढ़ लें, कुछ कहते हैं जी पहले मक्की सूरतें पढ़ लें। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहां से लेकर सूरत तौबा तक आपको बिल्कुल तरतीब मिलेगी, मदनी दौर की ये सूरतें आ रही हैं। क्योंकि असल इस्लाम की जो तरतीब बनी थी ना वो मदीना में आने के बाद बनी थी। तो ये आप तरतीब के साथ चेक करते जाएंगे तो ये सब कुछ मिलेगा। इसी तरह इस सूरत में का एक बहुत बुनियादी हिस्सा मुनाफिकों के बारे में है कि निफाक क्यों पैदा होता है, वो सारे असबाब जिनकी वजह से मुनाफिकत पैदा होती है और उनके साथ क्या मामला करना चाहिए। सलातुल खौफ का जिक्र इस सूरत में आएगा, तयम्मुम का जिक्र इस सूरत में आएगा, एक से ज्यादा शादियों का तस्करा इस सूरत में आएगा, निकाह के जो बुनियादी अरकान है यानी जिनके बगैर एक लड़के और लड़की का निकाह नहीं होता वो इस सूरत में आएगा। फिर इसी तरह से इस सूरत में बिगड़े हुए शौहर की सलाह और बिगड़ी हुई बीवी को कैसे समझाया जाए इसकी बात है। आप देखेंगे कि इस्लाम के अगर अहकाम पे हम अमल करें तो तलाके होने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही ये सारे हालात ठीक हो जाएं। दूसरी चीज माल। इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पे मनी मैटर्स की बात आएगी, कहां से शुरू होकर यतीमों के माल से लेकर विरासत के माल तक, कि जिंदगी भर तो जो माल था सो था, तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे माल का क्या होना है वो भी इसमें पता चलेगा। इसी तरह इस सूरत में हक और बातिल की जंग का तस्करा है। गज़वा बदर से आगाज हुआ था, आज तक जारी है, اور قیامت تک رہے گا. مسلمانوں کو حق کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے, ان کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک بنیادی اور اس سورت کا ٹاپک ہے, اور وہ ہے کریکٹر بلڈنگ, کردار سازی. کسی انسان کا خوبصورت کریکٹر کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ اس میں نسخے ملیں گے. اور ایک اور اس کا بنیادی ٹاپک اطیع اللہ اور اطیع رسول ہے, جس میں رسول کی اطاعت اور غیر مشروط اطاعت, انکنڈیشنل قسم کی رسول کی بات ماننے کا حکم ہے. ہم اس سورت کو پڑھیں گے جب پانچ دفعہ, تو بالکل ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور لوگ کچھ لوگ ان کی بات سن کے مان رہے ہیں اور کچھ اس کی وجہ سے ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو چند باتیں تھیں, باقی بہت کچھ اس میں ہم انشاءاللہ سورت میں پڑھیں گے. خاص طور پہ اس کو پڑھتے وقت اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ مدینہ کو بنے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں. ایک نیو سٹیٹ, مسلم سٹیٹ, اسلام کے نام پہ بننے والی سٹیٹ, اس کو کیسے اسٹیبلش کیا, ہمیں اس صورت میں اس کی بھی جھلکیاں ملیں گی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ تھا کہ نئی بنیادوں پہ کام شروع ہوا تھا, لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں ارد گرد رہنے والے لوگ جو یہود تھے, اوس اور خزرج تھے, منافقین تھے, ان سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا. یہ تو تھی چند باتیں صورت کی. اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اوپر. مختصر سا سبق لگتا ہے ظاہر دیکھنے میں, آپ بھی خوش ہوں گے اس سورت کو پڑھتے ہوئے. پہلے تو آپ کو مبارک ہی دے دوں کہ ترجمہ بہت تھوڑا ہے, آپ کے زخموں پہ کچھ مرہم آیا سورت آل عمران کے لمبے لمبے سبقوں سے. دیکھیے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بندہ حسب اللہ و نعم الوکیل کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے نا, قول سے زیادہ, ذکر نہیں, تسبیح کی طرح نہیں, عقیدہ بنا لے تو اللہ آپ کو کافی ہوتا ہے. آج صرف 6 آیتیں ہیں اور وہ بھی اتنی آسان ہے کہ شاید آپ کو یہی یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ کبھی کی راتیں لمبی اور کبھی کے دن لمبے. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ اس سورت کے الفاظ بہت آسان ہے. سورت آل عمران میں کچھ لفظ مشکل تھے, نئے لفظ تھے, لیکن سورت نساء میں بہت کم آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو نیا ہمارے لیے. آج کے پورے سبق میں ہم سب سے پہلے تو خطبہ نکاح کے بارے میں دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے خطبے میں کیا پیغامات دیتے تھے. دوسری چیز, یتیموں کے مال کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے. تیسری چیز, ایک سے زیادہ شادیاں مرد کو جو اجازت دی گئی اس کی حقیقت کیا ہے. پھر اگلی چیز, شادی کے موقع پہ لڑکے اور لڑکی کی پسندیدگی, جس کو لو میرج کہنے, اس کی طرف اشارے ملیں گے آپ کو مجھے بھی. اور اسی طرح سے اگلا حکم جو اس آیاتوں میں ہمیں ملے گا وہ کیا ہے, کہ مال کو ضائع نہ کرو. مال تمہاری زندگی گزار کرنے کے لیے بہت اہم ہے. ایک پاؤنڈ بھی نہ ہو تو بعض دفعہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, لیکن اس کو ضائع نہ کرو. اور خاص طور پہ پھر اس میں جب کسی کا مال آپ کے پاس ہو تو اس کو کن شرائط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم پھر ان 6 آیتوں کی تلاوت سنیں, اور بالکل اپنے ذہن کو بنائیے اور دعا کیجئے, دل سے اندر گہرائی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج یہ سورت شروع ہو رہی ہے, میں کچھ بھی مس نہ کروں, اس کا ایک ایک حکم مجھے اپنے لیے لگے اور عمل بھی کرنا ساتھ ہی. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے, ہر غم سے نکال دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں. تو اپنے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تصور میں رکھتے ہوئے استغفار بھی کرتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ شروع ہوگا.
شروع کر رہی ہے, بھی دیکھ کے بات کر رہی ہے, شروع ہو رہی ہے. और देख लिया सब कुछ तो फिर और सिस्टर आयशा को इन्फॉर्म कर दूँ फिर, और आपने कहा था कि आप कुछ आइटम के ऊपर बात करेंगे, तो मुझे बीच में आयशा का टेक्स्ट आना था।
क्यों करना कर लो, मेरा नहीं कर शेयरिंग सुना दो।
ठीक है शेरक शेयरिंग सुना देती
और उधर से आयशा कुमार भी दिला दें, जो करना कराना कर लो, फिर एक ही दफा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी शेयरिंग्स थी, इन लोगों का ख्याल है कि अभी हम सुन लेते हैं सूरत आल इमरान की तकमील पे कुछ लोगों की तरफ से कुछ शेयरिंग आई है, कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, देखते हैं और सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद फ्रेशली सूरत शुरू करेंगे ताकि हमारा जहन इधर से क्लियर हो चुका हो। फिर हम आप ना माइक प्ले करना बताती रहना साथ क्या।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم
السلام۔ کرتے ہیں راسخوں میں پھر علم کی دعا سے، سورہ آل عمران آیا 8 اور 9۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت الوهاب، ربنا إنك جامع الله لا يخلف الميعاد۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیاری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کی مضبوطی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے سفر کو ہمیں کیئرفلی لینا چاہیے۔ ہماری سب سے پیاری دولت قرآن ہے اور جو علم ہم اس سے سیکھتے ہیں، ہمیں اس علم کو ایک قیمتی امانت سمجھ کر، ایک پریشس جیولری سمجھ کر ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بدترین بھٹکنا وہ ہے جو علم پانے کے بعد بھی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر یقین ہے اور اس بات پر یقین کہ اللہ ہمیں ہم جمع کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر ہم اس ہدایت کی ضرور حفاظت کر سکیں گے اور قرآن کے حق کو ادا کر سکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ قرآن نور القرآن کورس جوائن کرنے کے بعد مجھے اس علم کی امپورٹنس معلوم ہوئی ہے۔ یہی حق کا راستہ ہے جسے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دین کے راستے پہ جو بھی مشکل آتی ہے اس پر استقامت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان اور توکل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل اور ڈسپلن بنا دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا و حسن الجزا استاذہ جی، کورس انچارجز، ایڈمن اور ہماری پیاری سسٹرز، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور لسنرز بھی ہیں, قرآن یا ریفرنس ان دین, اللہ آپ کو بہترین اجر دے اور ہم سب کو علم کے سفر سے کبھی نہ ہٹائے اور دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق دے, ایمان کی مٹھاس دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دے دیں, لے چھوڑ دوں ان کو, کہتے لے لے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور القرآن. رحمان یا رحمان, رب اشرح لی صدری, املا قلبی القرآن. نہایت ملی جلی سی کیفیت کے ساتھ یہ سطور لکھ رہی ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسان کے ساتھ, یہ احساس کے ساتھ کہ اس رب العالمین نے مجھے اپنی کتاب پڑھنے لکھنے کے لیے چن لیا ہے. یا اللہ تعالیٰ, اللہم فقہنی فی الدین, اور یا اللہ مجھے اپنے گھر آنے کا کوئی تحفہ بھی دے دیں. میرے پیارے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ اور دل کی دنیا بدل دی. جب نقاب ٹوپی پر سے ہٹایا, احرام کھولا, تو لگا کہ سب دنیا روشن ہو گئی, اندر سے باہر تک نور ہی نور سما گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے گھر بلایا اور اپنے بچوں کے ساتھ اور آج قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کاش کہ میں ساری دنیا کو یہ بتا سکوں کہ یہ سفر کتنا دلکش ہے اور رب کا تعلق ہر تعلق سے زیادہ مست, دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. یا اللہ, قیامت کے دن بھی اپنا ساتھ نصیب فرمانا, اپنا دیدار کروانا اور پیار بھری نظر فرمانا. ہم سے تو آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا, لیکن آپ غفور الرحیم ہیں. آپ کی رحمت سے ہم با امید ہیں. ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں شہادت کی موت دینا. یا دلوں کو بدلنے والے, ساری دنیا میں ہدایت کے فیصلے چلا دیں. یا اللہ, اگر ہمیں اتنی دور سے لوٹا سکتے ہیں تو سب کو بدل سکتے ہیں. اپنے فضل سے سب کو صراط مستقیم پر چلا دیں. ہم کتنے بے نصیب ہیں کہ آپ نے ہم کو بتایا, ہمیں بڑا کیا. آپ نے ہم کو بنایا, ہمیں بڑا کیا, ہمارے رزق کا انتظام کیا, ہمارے جوڑے بنائے, علیم کا اہتمام کیا, اور ہم اتنے انجان بنے کہ کبھی اپنے مالک اور خالق کو جاننے کی کوشش نہیں کی. دن میں 7 بار اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں, لیکن کبھی اس کے جواب میں یہاں سے خیر خواہ ہی سمجھتے رہے. استغفر اللہ. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, ہدایت کے اس نئے سفر پر قائم رکھنا. یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک. یا مالک, اسلام پر موت دینا اور کلمہ شہادت نصیب فرمانا. یا اللہ, کے لیے دل میں بغض رکھنے والا نہ بنانا, کسی کے لیے دل میں بغض رکھنے والا نہ بنانا. بس تو ہمارا ہو جائے, تو ہمارے خدا, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا, ہمیں ان میں سے بنا جن سے آپ راضی ہوئے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اے لوگو اتقوا ربكم اپنے رب سے ڈر جاؤ. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں اتقوا ربكم. ابھی صرف اس لفظ پہ بات کرنے سے پہلے ہم سورت آل عمران کی آخری آیت کو دیکھیں گے. اپنے پیج کو پیچھے پلٹیے. سب سے آخری حکم سورت آل عمران کا کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہاں بھی آخر میں تقویٰ کی بات تھی, اس سورت کے آغاز میں بھی تقویٰ کی بات ہے. اور یاد رکھیے یہی ہے خلاصہ ساری تعلیم کا کہ اگر ہمارے اندر اس سب پڑھنے پڑھانے سے اللہ کا تقویٰ اور اس کی معرفت نہیں آ رہی تو پھر ہم پورے نمبر لے کر بھی فیل ہیں, ناکام ہیں. لوگ ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھنے لگ جائیں لیکن ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہو سکتے. اللہ کو اپنے کتنے بندوں سے کتنا پیار ہے. قرآن پاک میں اور خاص طور پہ سورۃ نساء میں تین قسم کے گروہوں سے خطاب ہے. یہاں تو یا ایھا الناس ہے نا, سارے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے گا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین کفروا بھی ہے, بہت کم ہے لیکن ہے. لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے, اے لوگوں جو نفاق پہ ہو, منافق ہو, بلکہ ان کی جگہ بھی یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ہے. پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں بہت دفعہ بات کی کہ اس کے اندر مختلف ٹاپکس ہیں, لیکن اگر ہم سورۃ نساء کو دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین گروہوں سے خطاب کیا. سب سے پہلا خطاب جو ہے اس سورت میں وہ منافقین سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے تھے. اب اصولاً تو ان سب لوگوں کو آپ کے آگے ہینڈز اپ کر دینے چاہیے تھے, لیکن ابھی بھی دل میں کھوٹ تھا. اور ایمان دل میں آتے آتے ہی آتا ہے, ایک دم نہیں آتا. ایون کلمہ بھی بندہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے بندہ, لیکن ایمان کی حلاوت دل میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی ایمان والے ہی کہا ہے. یہ ہے اللہ کا رحم, کیونکہ اگر وہ آمنو کی جگہ نافقوس کے ساتھ لکھ دیا جاتا تو بات بڑی بدل جاتی تھی. دوسرا اس صورت میں خطاب ہے سچے مخلص مومنوں سے, ان کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا, ایمان والے ہو. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ کون سے ہیں؟ ٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. بعض اوقات سراسر تنقیدی جملہ ہوتا ہے, آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ صورت توبہ کی آیت 38 میں بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو, تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم تو زمین میں دھسے جاتے ہو. اب آپ بتائیے کیا یہ خطاب سچے مومنوں سے ہے؟ نہیں ہے نا. تو سراسر خطاب منافقوں سے تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ان کو مخاطب کریں. اب اس سورت کے شروع میں یا ایھا الناس کہہ دیا گیا, ٹھیک ہے. اب اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پکارا تو یہ ہم خود چیک کریں گے کہ کہاں کس کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ اللہ کے بندے بن کے رہیں, اسی لیے کہا اتقوا ربکم. اور یہاں دیکھ لیجئے, نہ نماز کا تذکرہ ہے, نہ روزے کا, نہ حج کا, یہ معاملات والا تقویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت حجت خطبہ نکاح میں پڑھتے تو گویا کہ رشتوں کو نبھانے میں سب سے بنیادی جو فورس ہے نا وہ اتقوا ربکم ہے. شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے نبھا ہی نہیں سکتی اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو. ساس بہو سے اور بہو ساس سے خوش رہ ہی نہیں سکتی اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو. اسی اصول کو ہر معاملے پہ رکھ لیجئے کہ اللہ کی ذات جو انسان کو اتنا کچھ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم حقیقت میں اس دنیا میں میرے ڈر کے ساتھ جیو گے تو انسانوں کے بھی حقوق ادا کرو گے, اور تم اپنے رب سے بے نیاز رہ بھی کیسے سکتے ہو. ربکم الذی خلقکم, उसने तुमको पैदा किया। यहां देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला की सिफात में से एक, अगर वो तुम्हें पैदा ना करता तो तुम क्या होते, किधर होते? आज बहुत अकड़ते हो, बहुत बड़े बनते हो, तुम्हें अपने रब की बात सुनने का भी वक्त नहीं, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं, तुम उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते, तुम सबसे डरते हो, अपने रब की नाराजगी से नहीं डरते, तुम्हें क्या हो गया? वो रब जिसने ना सिर्फ ये कि तुमको पैदा किया बल्कि अल्लज़ी खलक़कुम, खलक तख्लीक के बाद उसने तुमको दुनिया में जीने के सारे असबाब मुहैया किए और तुम्हें रिश्तों की खूबसूरत चाशनी दी। वह खलक मिन हा ज़ौजहा, ये जो मिन नफ्स वाहिद है ना, ये कौन सा नफ्स था? आदम अलैहिस्सलाम। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये गैब का मामला है, ना मैं थी उस वक्त ना आप थे, हम में से कोई जितना मर्जी जतन कर ले ये नहीं देख सकता कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने कैसे पैदा किया था। सही रिवायत से मिलता है कि अल्लाह तआला ने आदम का एक पुतला बना दिया और उसको थोड़े दिन छोड़ दिया, खूब ठिकरी की तरह वो मट्टी गुंदी भी जो थी वो बजने लगी, अंदर से खाली था। इस तरह एक शैतान अंदर जाके इधर से उधर आके नाक के और मुंह के रास्ते देखता रहा कि इंसान अंदर से खाली है, उसके दिल से इंसान का डर तो उसी दिन निकल गया होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी थी, इसका तस्करा हम सूरत अल-अराफ में पढ़ेंगे। लेकिन आदम को, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया था, कितना बड़ा ऑनर है। तीन चीजों के बारे में आता है रिवायात में कि जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई थी, उसमें एक चीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर उसके बाद क्या किया? खलक मिनहा ज़ौजहा, फिर उनसे उसका जोड़ा बनाया। मिनहा से क्या मुराद है? उसी से, नफ्स वाहिदा। मिन हु होता तो मुज़क्कर था, हा मुअन्नस के लिए आता है, तो हा इधर क्यों आया है? नफ्स के लिए। ऊपर जो लफ्ज है ना नफ्स, अरबी जबान में लफ्ज नफ्स जो है ये मुअन्नस होता है, इसीलिए आगे आप देख रहे हैं कि वाहिद की जगह वाहिदतुन है। यहां इशारा हजरत हवा की तरफ है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। कैसे किया, क्या हुआ, इसको क्या सुनने और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आज जो बच्चा दुनिया में आता है क्या वो पॉसिबल वे दिखता है? कुछ लोगों ने अल्लाह की कुदरत पे शक किया और शुरू हो गए, कैसे हुआ, पसली से कैसे निकली होगी? तो ये तय कि आज दुनिया में कैसे आ जाता है, नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाली ये कि क्यों किया। थोड़ा सा यहां से आप शोहर और बीवी के रिश्ते का हुस्न देखिए। दुनिया में इंसान को भेजने के बाद सबसे पहला जो रिश्ता बना वो मां बेटे का नहीं था, भाई बहन का नहीं था, बल्कि वो शोहर और बीवी का था। मेरा माँ बात सुने, शोहर और बीवी का था। इससे क्या पता चलता है कि ये रिश्ता लाजिम और मलजूम है। इसलिए बलूगत के बाद बिला किसी वजह के ऐसे
अब तो पहले कर दे भाई बोला नहीं जा रहा था, ओके कर लेते हैं आगे चल पीछे चल के इसी आयत के बाद आप उधर से भी करिएगा
कि किस तरह से अल्लाह, देखिए कि बस दफा लोग रिश्तों के बारे में बहस करते हैं, आपको अम्मी से ज्यादा प्यार है या मुझसे, और बस माएं कहती हैं तुम्हें बीवी जब से मिल गई तुम मुझे भूल गए। हर माँ जब अपने बच्चे की शादी करती है ना, और खास तौर पे वो माँ जिसका एक ही बेटा हो, तो उसको दिल के अंदर इस बात को बांध लेना चाहिए कि फितरी तौर पर बीवी से शौहर को मोहब्बत, यानी आपका बेटा बीवी के बाद, यानी माँ की मोहब्बत कम नहीं होगी लेकिन बीवी की जगह बनेगी। और अगर नहीं बनेगी तो आप खुश कैसे रहेंगी? क्या कोई माँ अपने बेटे का रोता हुआ मुंह देख सकती है? सुबह देखे तो मी है, बेटा दुखी दुखा उतर रहा है और लड़ रहे हैं और वो उधर मुंह सजाए वो उधर है। फर्क क्या है कि जब तकवा नहीं होता तो इंसान एक तरफ झुकने लगता है, तो लिहाजा इंसान को ہر رشتے کو تسلیم کرنا چاہیے. اب آپ کہیں گے چلے ٹھیک ہے, خانوں سے ملنے کی ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے, تو پہلی بات ہے کہ آپ کی اجازت کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع میں رشتوں کے نبھاؤ کے لیے تقویٰ کی شرط لگائی, اس لیے کہ دیکھو جب شادیاں بیاہ ہوتے ہیں تو بچی اور بچے کو جو سبق پڑھا سکو وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور یقین کیجئے اللہ سے ڈرے بغیر حق دیا ہی نہیں جا سکتا. بعض دفعہ طبیعتوں میں بہت فرق ہوتا ہے, زبان فرق ہوتی ہے, کلچر فرق ہوتا ہے. لڑکیاں دوسرے ملکوں سے ایک دوسرے ملک پہ آ جاتی ہیں, طرز زندگی فرق ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو محبت ڈالتی ہے. اتنے مختلف مزاج کے لوگوں کا ایک چھت کے نیچے رہنا اور پھر خوش بھی رہنا, یہ صرف اللہ کی شان ہے. سورۃ روم میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہے گی, وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے, اٹس سائن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی بات پڑھی ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا. اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, مودت اور رحمت پیدا کی ہے. تو شوہر بیوی کو خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو خوش رہنے دیں. بعض دفعہ کلچرلی جب شوہر بیوی کی آپس میں زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ شادی کے موقع پہ جب آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں سسرال میں, تو اس کو یہ بات کہہ کر بھیجیے کہ تقو ربا کو, اپنے رب سے ڈرو. اور یہاں رب کی ربوبیت بھی بڑی بات ہے. بعض جب ہم انسانی رشتوں میں پڑھ کر ان کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں, لیکن اصل ضرورت اللہ کی ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا اس تقویٰ کے لفظ میں کہ اب اس تعلق کی بنیاد پہ حرام حلال میں نہیں پڑ جانا. شوہر بیوی کے تعلق میں بھی اتقوا ربکم. اس کے برعکس آج جو ہمارے کلچر میں ٹریننگ ہوتی ہے یا گانوں اور ٹپوں کی صورت میں لڑکیوں کو پیغامات دیے جاتے ہیں, کیا اس میں تقویٰ کی باتیں عموماً جھلکتی ہیں؟ ساس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گلے کی پھانس. اور نند کون ہے؟ گلی کا گند. ایک لمحے کے لیے سوچیں, آپ لیں اپنے اوپر, آپ کسی کی نند ہیں اور آپ کا دوسرا نام ہو گلی کا گند, کیسی لگتی ہیں آپ؟ کبھی ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ ہم صرف بول خوبصورت کرنے کے لیے, ٹیون چلانے کے لیے ہم بچیوں کو پیغام کیا دیتے ہیں. اب جس لڑکی کو شادی کے گانوں میں یہ میسیجز دیے گئے ہوں گے, سچ بتائیے کیا وہ کھلے دل اور خوبصورت دل کے ساتھ سسرال میں قدم رکھے گی؟ اس کو تو پہلے ہی شک پڑ گیا کہ اس کھاتے ہیں. اور بڑی ہی ہونہار قسم کی دو تین بہنیں ہیں جن کو نندے کہتے ہیں. اور پھر ہوتا کہ چند دن جو چاؤں کے ہوتے ہیں جس میں دوسرے رشتے دار ابھی سر پہ سوار ہوتے ہیں, وہ دن تو اچھے ہوئے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, نبھا نہیں ہوتا. ادھر سے باتیں, آپ کی امی نے مجھے یہ کہا, امی صاحبہ جو ہیں وہ الگ غصے میں, تیری بیگم نے مجھے یہ کہا. صرف ایک لفظ, آپ میں سے جو بھی, اور میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی رشتے سے تو بندہ ہی ہوا ہے, آج ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرے. میں نہیں کہتی, آپ کا دل چاہے تو آپ کریں. اتقوا ربکم, اس کو اپنا سلوگن بنا لیں. آپ اپنے گھر میں جہاں جہاں آپ کے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے نا, وہاں لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے اللہ سے ڈر کے آپ سے تعلق نبھانا ہے. اللہ کا خوف کہ اللہ ناراض ہو. دیکھیے کس نے دیے یہ شوہر؟ کوئی دے سکتا تھا؟ کس نے دی یہ ساس؟ اور ساس نہ ہوتی تو اس کا بیٹا کہاں سے آتا؟ اور آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پھر کہاں سے آتا؟ کبھی آپ سوچیں, اپنے اوپر لیں تو پھر تو بات بڑی جلدی سمجھ آتی ہے کہ جس بچے کو آپ ایک سال سے, بلکہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک پال رہی ہیں, اور آپ اس بچے کو نہلا رہی دھلا رہی, راتوں کو جاگتی, اس کا گندگی صاف کرتی, پھر آپ اس کو سکول چھوڑنے جاتی, لینے جاتی, صبح اٹھتی, کتنی ماؤں کی مشقت ہوتی ہے. اپنی زندگی تو کچھ سال کے لیے ختم ہی ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ. اور اتنا کچھ کر کرا کے ایک دم کوئی آئے اور آپ سے اس طرح اس کو لے جائے کہ ساتھ ہی جا کے آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے. آج جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, دنیاوی لحاظ سے زیادہ موٹ سکاٹ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لبرل لوگ ہیں, آپ کبھی اندر جا کے دیکھیں تو ان کے دلوں میں اپنے رشتوں کے لیے زیادہ دور تھے. کیونکہ اتقوا ربکم نہیں ہے. رب کا تقوی رب کی ناراضگی کا ڈر بندے کو سیدھا کر دیتا. کسی کو کوئی نہ دیکھے, اپنے اوپر دیکھے کہ میں کیسی بیوی ہوں, میں کیسی بہو ہوں, میں کیسی نند ہوں, میں کیسی ساس ہوں. ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تم کو ایک جان سے بنا کر چھوڑنے دیا کہ بس اب تم پیدا ہو گیا, اب تم جو مرضی کرو, بلکہ وہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا, پھر پھیلا دیے. بسا کا جو لفظ ہے نا, با سا سا, پھیلانے کے معنوں میں ہے سپریڈ آؤٹ ہونا. ہم پڑھیں گے سورہ یوسف میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ان نماشکو بسی و خسنی اللہ, کہہ دیجئے کہ میں شکوا کرتا ہوں اپنے غم کا, الپانا چاہے چھپ نہیں رہا, بکھر بکھر ہی جا رہا ہے, آنکھیں نم ہی ہو رہی ہیں, انسان سے وہ غم برداشت نہیں ہو رہا. تو پھیلانے کا معنی کہ کیسے پھیلتے ہیں. آپ اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو ذرا لکھیے, آپ اپنے آپ کو لکھیے, کہاں بیٹھے میں اس وقت, لندن میں, ویملی میں, لکھیے شابش. آپ کی کتنی بہنیں ہیں ان کو لکھیے, بھائی بہن, وہ سب اس وقت کدھر ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اولادیں لکھیے, ماں باپ کدھر ہیں. یہ بتائیے کہ آپ سارے ایسے ایسے کیسے بکھر گئے. ایک وہ وقت نہیں تھا کہ آپ اپنے پاکستان کے کسی شہر یا گاؤں میں ایک ہی چھت کے نیچے سارے تھے, دو بہنیں, دو بھائی, ماں اور باپ, خوشحال گھرانہ. ایک لندن میں آ گیا, ہو سکتا ہے دوسرا دبئی میں ہو, ہو سکتا ہے تیسرا سعودیہ میں ہو, چوتھا پاکستان میں ہی ہو. یہ کس کی شان ہے. بس سمن ہو رجالن کثیرا, یہ کیونکہ یہ بنی اسرائیلی روایات ہے, اس لیے لا تصدقوا لا تکذبوا, کہ آدم اور حوا کے گھر میں ہر دن صبح کو ایک بیٹا بیٹی پیدا ہوتے اور ایک شام کو. اب وہ کیسے ہوتے تھے, وہ دن کتنے لمبے تھے, ہمیں نہیں پتا, لیکن صبح والے بیٹے کا شام والی بیٹی اور اسی طرح اس کا اپوزٹ سے نکاح ہو جاتا تھا. ظاہر کے شروع میں تو یہ جائز تھا نا, اس لیے وقتی طور پہ اس دور میں بھائی بہن کا نکاح اس صورت میں جائز تھا. اور بعد میں جب اس کی ضرورت نہ رہی, بس منہما ہو گیا, پھیل گئے انسان, تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو روک لیا. ٹھیک ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو. یہ کون سا مانگنا ہے؟ یہ وہ مانگنا ہے جو ایک مرد اپنے سسر سے بیٹی مانگتا ہے. آپ کہتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے خود شادی نہیں کر سکتا. اصل میں جو شادی ہوتی ہے نا, جو بیچ میں پر ہوتا ہے, وہ شوہر اور لڑکی کے ولی کے بیچ میں ہوتی ہے. پھر شادی کے بعد لڑکی آزاد ہے, پھر تو اس کی مرضی. اب وہ نہیں کہ ہر بات میں وہ باپ سے یا بھائی سے ہر بات پوچھ کے مانے گی, لیکن شادی کے وقت میں سوال ڈالا جاتا ہے. آپ نے سنا, پہلے بھی لوگ کہتے تھے ہم نے سوال ڈالا ہوا ہے. اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں اپنی بہن یا بیٹی اتنے حق محض کے عوض نکاح میں دیتا ہوں, کیا تمہیں منظور ہے؟ ایسی جو لفظ ہوتے ہیں نا, یہ ہے تسالون بہی والارحام. والارحام تو آگے, صرف تسالون بہی پرے. آپ میں سے جو سسٹرز میرڈ ہیں, ذرا سوچے, صرف ایک بول, اللہ کا نام بیچ میں آ گیا اور ایک حرام چیز سے موڈ سکاٹ سے سکاٹ یہ برداشت کرتا ہے کہ اس جملے کے بولے بغیر اپنی بیٹی دے دے کسی کے نکاح میں. جن کی بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں, آپ دیکھا کریں, ان کی آنکھیں پیچھے بھی لگ جاتی ہیں, چین ہی نہیں آتا کسی پل کے. وہ اکیلی بھی ہے تو کیا کر رہی ہیں, تو گھر میں ہے تو کدھر ہے, تو باہر ہے تو کدھر ہے. لیکن صرف ایک بول انسان کو دوسرے کے قابل کر دیتا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اللہ تعالیٰ مردوں کو اس بول کا یاد دلاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مہکا نہ ہو, ہو سکتا ہے اس کا باپ پیچھے سے نہ آ سکے, ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہے, مسکین ہے, لیکن یاد رکھو, الذی تسالون بہ, تم نے اللہ کے نام سے اس کو حلال کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت روایات ہیں مردوں کے لیے کہ دیکھو, اپنی بیویوں کے معاملے میں سے, اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تمنے اللہ کے نام پر میرے پاؤں کی جوتی، تجھے تو کوئی دیتا نہیں تھا اور لیتا نہیں تھا، تو شکر کر میں تجھے لے آیا ہوں. تو ان کو بتا دو کہ وَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. میں کہتی ہوں صرف سورت نساء کی یہ پہلی آیت ہی اگر مردوں کو سمجھا دی جائے تو کبھی وہ اپنی بیویوں کو زر خرید غلام نہیں سمجھیں گے، اور نہ عورتیں کبھی ان پہ چڑھائی کریں گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمیں دین دیا، بیلنس دین ہے. آگے ہم پڑھیں گے دونوں کے حقوق اور فرائض بھی مقرر کر دیے گئے. اگلی چیز کو اب دیکھ لیتے ہیں، بولے ارحام اور رحموں سے. ارحام رحم کی جمع، رحم کہتے ہیں یوٹرس کو، مدرز ووم، وہ جگہ جہاں بچہ پلتا ہے. تقریباً 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں جس سیک میں رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. لفظ رحم دیکھ لیجئے اور اللہ کا نام. اللہ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں جس جگہ پہ رکھا اس کا نام رحم رکھا. ظلم کیوں نہیں رکھا، جبر کیوں نہیں رکھا مدر ووم کو؟ ہو سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اگر اللہ بچے کے لیے ماں کے دل میں رحم نہ ڈالتا تو کوئی بچی کوئی عورت بچے کو جنم دیتی؟ وہ وہنن علی وہنن والی کیفیت سے گزرتی جو قرآن نے بیان کیا. اتنی تکلیفیں جو ماں سہتی اور پھر برداشت کرتی ہے. دوسرا کہتا ہے ماں کو غصہ آ رہا ہے، ماں چپکے سے بچے کا منہ بھی چوم لیتی ہے. جتنا بچہ زیادہ ستائے، جتنا زیادہ بیمار ہو، جتنا دکھی ہو، ماں کو اتنا پیارا لگتا ہے. یہ ہے والارحام. یہاں سے رشتہ داریوں کی محبت بھی پتہ چلتی ہے. دیکھیے رشتے مختلف درجے کے ہوتے ہیں، آگے جاؤں گی تو تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں گی. یہاں صرف رحم کی بات ہے، ایک ساتھ ماں کے رحم میرے سگے رشتے. کچھ بچے باپ کی طرف سے ایک ہوتے ہیں، مائیں فرق ہوتی ہیں. کچھ مائیں ایک ہوتی ہیں، باپ فرق ہو سکتے ہیں یا ایک ہی باپ. تو رحم کے اندر آپ دیکھیے کہ عورت ضرور آئے گی، یعنی ماں کے تعلق سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. رحم مادر کی بنیاد پہ قائم ہونے والے رشتے، اس میں محرم بھی آ جاتے ہیں اور غیر محرم بھی آ جاتے ہیں. رشتوں کو توڑنے کو قطع رحمی کہتے ہیں، وہی لفظ رحم ہی اندر. صلہ کہیں گے تو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی، اور قطع رحمی رشتوں کو توڑ دینا کبیرہ گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. وہ جو 5 پاروں کی احادیث والی بک ہے اس میں بہت ساری حدیث ہیں. اور جب رب کا پیغام میرے نام ہم تھی کہ یہ ہے رحم کی محتیں. لیکن اگر اس وقت صرف ہم اپنے لیے ان میں سے ایک ہی بات لے لیں تو شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، ہم چاہتے ہیں لمبی عمر ہو اور رزق میں برکت ہو، میرا خیال ہے ایک بھی ہم میں سے ایسا نہیں کہ جو یہ نہ چاہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. دیکھیے وہ دین ہی دین نہیں ہے جو آپ کو رشتوں سے کاٹے، آپ کو کہہ دے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، ناممکن ہے، امپاسیبل ہے. اللہ کو جو اللہ سے جڑنے سے پہلے بندوں سے جڑنا پڑتا ہے. اس لیے اس کورس کو یا اس پڑھنے پڑھانے کو اسکیپزم کا ذریعہ نہ بنا. جان چھٹ گئی، چلو بہانہ. آپ کو گھر والوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے. آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کی باتیں بھی دیکھتے ہوں گے. کئی خواہشات آپ کے دلوں میں ضرور آتی ہوں گی اور آنی چاہیے. نہیں آتی تو اپنے دل کا علاج کریں. ہم کیا آپ چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی فیوچر میں اس کورس کو کرنے کے بعد ٹریننگ لیں گے اور ہم بھی دین کو سرو کریں گے؟ آتی خواہش کے نہیں. سورۃ آل عمران کو پڑھنے کے بعد تو بندہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. کن تم خیر امتن اور ول تکم ان کو ممتن، آتی ہے نا خواہش. آج سے ایک چیز پلو سے باندھ لیں. میں نے اپنے تھوڑے مختصر سے تجربے اور آبزرویشن سے جو چیز دیکھی ہے کہ جتنی سسٹرز، مردوں کو ہم نہیں شیئر کرتے، مرد تو آزاد ہے ماشاءاللہ، بہت سارے بھی لوگ ہیں دین کی خدمت کریں، لیکن آپ کو ایک عورت ہونے کے ناطے ابھی سے اپنے گھر والوں کو سرو کرنا شروع کر دیں. گھر والوں سے بیر مول لے کے دین کے کام نہیں ہوتے, یہ تو 100 باتوں میں سے ایک بات ہے. ابھی سے ساتھ لے کر چلے. بہت دور چلا جاتا ہے نا بندہ تو موڑ لینا مشکل لگتا ہے. اس سفر کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں, بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ. کبھی اپنی کتابوں کی وجہ سے بچوں کو نہ ڈانٹے. مثلاً آپ کی بچی ہے, اس نے آپ کے قاعدے کے اوپر لائن لگا دی, تھڑپ سے تھپڑ مارا آپ نے, میرا قاعدہ خراب کر دیا. ہو سکتا ہے کسی بچے نے آپ کے نوٹس کی اندر سے صفحہ پھاڑ لیا. کبھی زندگی میں اپنی کتابوں, پینسلوں, اپنے بستے, اپنے کمپیوٹر, لیپ ٹاپ کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہ مارے یا ڈانٹے. نفرت ہو جائے گی ان کو آپ سے. یہ ہے وہ کتاب جس کی وجہ سے امی مجھے مارتی ہے. اور نہ کبھی اپنے شوہروں کو اس بات کا موقع. کہ وہ آپ کی اس کتابوں کو تو میں یہ کتابیں دیکھ کر, لیکن گھر میں یہ فیلنگز نہ دیں کہ ہر وقت ہی بس ہم تو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. کھانا کھا لے میں نے پڑھنا ہے, جلدی آ جائے میرا ٹیسٹ ہے, آپ کو پتہ نہیں میرا کل ٹیسٹ ہے, ابھی تو آج ہی دے کے بیٹھے ہیں دکھی دکھی. دیکھیں جو کرنا ہے خود سے کرائیں, لیکن اپنے گھر والوں کو اس کی چڑ نہ دیں. اور میں کہتی ہوں آج تک چھوڑ دیں جو ہوا سو ہوا. آج چوتھے پارے کی سورت نساء کی آیت پہ نا, اگر آج آپ اس نصیحت پہ عمل کر کے ایک نیا موڑ لیں اپنی زندگی میں, جلدی آئیں جلدی آئیں. کیا بات ہے, میں نے کچھ شیئر کرنا ہے. لاڈ کریں اپنی کلاس کی باتیں سہیلیوں کی طرح اپنے شوہروں سے ڈسکس کریں جا کے. وہ غصے ہو رہے ہیں ان کو, بس آپ سن لیں مجھے اچھا لگ رہا ہے. ہماری ایک ساتھی ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پورے کورس کا اپنا ترجمہ کیا آتی تھی, قاعدہ کھولے پارا کھولے میرا سنے, میں نے جا کے گروپنگ میں سنانا ہے. تو وہ میاں کو چھسا آ گیا, یقین کریں. وہ نہیں سنتے, ان کو نہیں پسند کچھ بھی, بس آپ میرے سے سنیں. میں کہتی ہوں صرف اگر ہم اپنے اندر مزاح پیدا کر لیں نا, مزاح, مزاق نہیں, مزاح, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ہیومرس یا جولی پن. بہت کم عورتوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مردوں کو جولی بیویاں اچھی لگتی ہیں. ہم سوچتے ہیں ان کو تنک مزاج اور مد نک چڑی بیویاں اچھی لگتی ہیں. یہ لے آئیے کہ وہ لے آئیے, لے آئے تو پھر جان پہ پڑ گئی, یہ کیوں لے آئے, اور نہ لائے تو پھر تو اللہ کے بندے پتہ نہیں گھر میں آئے کہ جیل میں آ گئے. ایک دفعہ اپنے آپ کو ثابت کرا دیں کہ آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. میں کہتی ہوں کٹھور سے کٹھور مرد بھی اتنا کٹھور نہیں ہو سکتا. وہ نماز بھی نہ پڑھے لیکن آپ سے وہ بیٹھ کے کہانیاں ضرور سنیں. اپنے گھر والوں سے اچھے 15 سے 20 منٹ بھی نہیں ایسے ملتے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی بیٹھے اور صرف آپ اور وہ, کوئی دوسرا بندہ بیچ میں نہیں ہے. چھوڑ دیں 12-15 منٹ کے لیے, 24 گھنٹے پڑتی ہیں نا تو اس میں سے 15 منٹ نکال دیں, لیکن 24 گھنٹے ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑتا. لیکن ہم صرف دماغ پہ سوار کرتے ہیں. اگر ہماری گھبراہٹیں چلی جائیں, ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے, سب کچھ آپ کر لیں گی اور آپ دیکھیے گا کہ سارے لوگ بھی آپ سے مطمئن ہوں گے. کنڈیشنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوں گی. آپ کے ساتھ اگر ایکسیپشنل کنڈیشن ہے نا, مثال ہے کہ آپ کے شوہر کہتے ہیں خبردار میرے ساتھ نہ بات کرنا قرآن کی, پیچھے ہو جاؤ, تو آپ کہیں کہ میں وہ عورت ہوں جس کو اللہ نے چنا ہے اس ازمائش کے لیے. یہ بھی آپ کی ایک خیر ہے. بی بی آسیہ کو یاد کر لیں, بی بی سمیہ کو دیکھ لیں, بی بی میں سلیم کو دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گھروں میں اس کی خیر ضرور آئے گی. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں, نو شارٹ کٹ. یہ نہیں ہو سکتا مرد تو ہے کہ بیوی گھر بیٹھی ہے تو مرد چلا جائے اور جا کے کہہ رہا ہے, تو بیوی تو اس طرح نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس کے لیے رکھو. اور ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پہ نگہبان ہے. رقیب کا لفظ دیکھیے, رقاف با, رقاب کہتے ہیں گردن کو, یہ جو نیک ہوتی ہے. غلام کو آزاد کرنے کو کہتے ہیں فک رقبہ. آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے تیسرے پارے میں. تو رقیب کہتے ہیں, بڑے غور سے سنیے, میں نے جب اللہ کا یہ نام پڑھایا اسماء الحسنی میں اس کے بعد تو مجھے اللہ یہاں دیکھتا ہے. رقیب کہتے ہیں وہ ذات جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہے. اور آپ پتہ کہ گردن سے ساری رگیں جاتی ہیں, آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, गर्दन से जाते हैं, कान क्या सुनते हैं, जुबान। अल्लाह इज वॉचिंग यू, ये है तकवा की रूह। बस इसको आज आप समझ गए ना, तो आपको ना तो इसकी फिक्र होगी कि आपको किसी ने एडमायर किया कि नहीं किया, और आप कितनी कुर्बानियां देती हैं, और घर वाले आपकी कदर नहीं करते, कुछ कुछ ये सब कुछ खत्म है। ये देख लीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा हर अमल, मेरा हर कॉल, मेरी तेवरी, मेरा पांव पटक के चलना, मेरा अकेले में बुड़बड़ाना, सब अल्लाह को पता है। एक सिस्टर की बात याद आ गई, मियां गुस्से वाले थे, बोलते थे, तो वो कहती कि जब मियां बोलते हैं गुस्से में तो मैं आगे से कुछ नहीं बोल सकती, बोलेंगे बोलूंगी तो और बोलेंगे, फितरी बात है। तो कहती मैं क्या करती थी, जब वो मुझे खूब गुस्से होते थे ना, तो मैं फिर जब अकेली होती थी ना, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में उनको गुस्से होती थी, डांटती थी उनकी बुराई, कि मैं ऐसे बुड़बुड़ाती थी कि मैं नहीं बोला कुछ कर सकती, अब मैं आपके आगे बोलती नहीं, तो ये टोन। लेकिन कुरान पढ़ने के बाद इतना सुकून और इतना ठहराव उनके अंदर आ गया कि वो कहती हैं कि मैंने ये बुड़बुड़ाना छोड़ दिया अकेले में। वो रकीब है, उस पे नजरें रख लें, फिर आप देखेंगे कि जीने का असल लुत्फ उसमें आएगा। यहां से आप देखिए कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत मजमून की तरफ इशारा भी मिलता है, और वो क्या, अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की बात की, और क्या कहा कि आदम और हव्वा को पैदा किया, बस मिन हुमा रिजालन कसीरम व निसा, बहुत सारे मर्द और औरतें। क्यों, रिजालन के बाद क्या लफ्ज आया देखिएगा, कसीरा, निसान के बाद नहीं आया। पहली चीज आपने पे गौर किया, दफा शोहर बीवी के ताल्लुक से हिजड़े पैदा हो जाते हैं, मुहन्नस कहते हैं उनको अरबी में, जिसको थर्ड सेंस सेक्स कह ले, उसका जिक्र नहीं किया। वजह क्या है, वो मुफस्सरीन की बात है, कोई आप ना भी इस पे गौर करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी वजह पहले इसकी बता देती हूँ कि मर्दों और औरतों का तो जिक्र है लेकिन थर्ड सेक्स का नहीं। तो पहली बात है, कैसे केस बहुत कम होते हैं, सीधे तकलीफ है कि अमूमन तो यही होता है। दूसरी बात है कि यहां असल में जो बुनियाद बढ़ रही है ना, वो नस्ल बढ़ाने की है, और जो मुहन्नस होते हैं उनसे नस्ल नहीं बढ़ती, ठीक है। तीसरी इसकी वजह क्या बताई गई, कि अगर कोई हिजड़ा पैदा भी हो जाए तो उनमें से भी किसी में औरतों की सिफात ज्यादा होती है और किसी में मर्दों की होती है। और आप कहते हैं कि किसी का अगर बच्चा, अकल के सबक देखिएगा, कल तो खूब बादाम खा के आइएगा, विरासत पढ़नी है आपने इंशा, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे को जो माँ बाप की विरासत में हिस्सा मिलता है ना, तो मर्द को भी मिलता है, बीवी को भी, बेटे को भी मिलता है, बेटी को भी मिलता है। कल मुझसे ये सवाल कीजिएगा, आज दूंगी तो जवाब इधर आ जाएगा कि अगर कोई हिजड़ा हो तो उसको क्या मिलेगा, है ना ये सवाल। बेटे को तो दुगना मिलना है बेटी से, बेटी को कह रहा है, तो अगर हिजड़ा होगा तो किसको मिलेगा, इसका जवाब कल दूंगी। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ने कितने बारीक मसले हमारे लिए सामने खोल के रख दिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने पैदा किया। और औरतों के लिए कसीरन का जब्स क्यों नहीं आया, कि जो मर्दों से बाद आगे रिजालन कसीर है, तो यही कसीर आगे निशान में भी लग रहा है, ये जैसे जमीनों आसमान के बीच में वो लग जाती है, वो वाला लफ्ज इसमें आता है। तो बहरहाल खुलासा क्या है कि अल्लाह का डर इंसान को रिश्तेदारों के डर से ना करें। बस लोग दूसरों के बीच में कुछ और होते हैं, तन्हाई में कुछ और होते हैं, कुछ सासों का रवैया अकेले में बिल्कुल और होता है, और घर में सिर्फ एक मेहमान आ जाए उनकी जान पे बन जाती, जो कपड़े पहनो, जो सच के बैठो, तुम बैठो हम खुद कर लेंगे, और मेहमान चले जाए तो कहेंगे चलो पहले आप सारा किचन साफ करो फिर करना। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, सारी खिड़कियां बंद कर लो, सारे पर्दे गिरा दो, लेकिन एक आंख से तुम नहीं छुप सकते, और वो है अल्लाह की जात। ये तकवा, और अगर इस पे यकीन आ गया तो इंशाल्लाह आप देखिएगा सारी बातें जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी। यहाँ पे पहली आयत पूरी हुई, आगे चलते हैं पूरे जी। ओके चल रहा तो ठीक है। आयत नंबर 2, वातुल यतामा अमवालहुम, یتیموں کے مال کا تبدل الخبیث بالطیب اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو. تیسری چیز ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ یعنی ان کے مال کھا نہ جاؤ اور اگر ایسا کرو گے تو انہ کا نحوبن کبیرہ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہے آیت نمبر 2. آپ دیکھیں کہ آیت کے اندر لفظ بھی یتیم آ گیا. دے دو یتامہ, یتامہ کا جو لفظ ہے نا یہ یتیم کی جمع ہے, یا تامیم اس کا روٹ ہوتا ہے یتم. یتم کے 2 معنی عربی ڈکشنری میں. پہلا معنی ہے اکیلا ہونا, الون کے معنی میں, اور دوسرا معنی ہوتا ہے دیر سے ملنا یعنی کسی چیز کا آپ سے دور ہونا. اور یتیم کے ساتھ یہ دونوں ہی کام ہوتے ہیں کہ یتیموں کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں لیکن یتیمی بری نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور کامیاب ترین انسان یتیم تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے در یتیم. یتیمی کب ہوتی ہے لکھ لے, کیونکہ ہمارے ہاں تو 70 سال کا بوڑھا بھی آواز لگاتا ہے یتیم فقیر کو کھانا دے دو. یتیمی کہتے ہیں بلوغت سے پہلے, پیوبرٹی سے پہلے کسی کے باپ کا انتقال ہو جانا. لڑکی کی یتیمی شادی سے ختم ہوتی ہے, یعنی جو ہی اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی یتیم کے لفظ کی جتنی بھی اس کے اوپر سینکشنز تھی وہ ساری ختم. اور لڑکے کی یتیمی کمانے کھانے کے قابل ہو گیا تو یہ ہو گیا. انسانوں میں یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ رہے, اور جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں نہ رہے. اور آج یہ بات کہتے ہوئے میرا دل پھر درد سے بھر گیا کہ آج تو باپوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے ویسٹرن بچے یتیم ہی ہیں, کیونکہ ماں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر گیا, بچے کو کہاں پتا ہوگا. آج جس کلچر کی ہم باتیں کرتے ہیں اور جہاں فری سیکس ہے اور لیونگ ٹوگیدر ہے اور بوائے اور گرل فرینڈشپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کیا وہ یتیم ہی نہیں ہیں؟ آج دیکھیے کہ ویسٹ میں بہت سارے فارمز میں سے باپ کا نام نکال دیا گیا, کیونکہ بار بار جو لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کس کا لکھیں کس کا نہ لکھیں. اور میں سوچتی ہوں کہ جیسے جانوروں میں مائیں اپنے بچوں کو لے لے کے پھرتی ہیں نا, جانور آتے ہیں کتیا کو لے لے, بلی کو لے لیں, کوئی بھی لے لے, پھر وہ بچے ماں کے ساتھ ہے. بلی کے ساتھ آپ کو بچے دکھیں گے, بلے کے ساتھ بچے نہیں دکھیں گے کبھی بھی. اسی طرح کتیا کے ساتھ دکھیں گے, کتے کے ساتھ نہیں دکھیں گے. جب انسان اللہ کی دیوی ہدایات کو نہیں مانتا نا تو یہی منظر انسانوں میں دکھتا ہے. سنگل مدر, سنگل پیرنٹ, الون, ایسی عورتوں کے ساتھ آپ کو بچے دکھیں گے اور وہ بھمرے آئے اور رس نچوڑ کے چلے گئے, کچھ نہیں ملتا. یہ فطرت کے خلاف بات ہے. ہم اس صورت کے دوران دیکھیں گے کہ اسلام نے کتنا خوبصورت سیٹ اپ دیا کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کو بھی پتا ہے میں کیوں آ رہی ہوں, میرے کیا کام ہے, اور جو لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے, اور دو خاندانوں کے بیچ میں تعلق ہے. یہاں اب اشارہ وہی غزوہ احد کی طرف لے آئیے. جب احد کی جنگ ہوئی یتیم گھر گھر میں تھے. اب ہوتا کیا تھا, مجاہدین اللہ کے راستے میں مارے جاتے تو کچھ نہ کچھ جو ان کا مال اسباب ہوتا تھا وہ بچوں کے پاس تھا, ہر ایک کے رشتہ دار نہیں ہوتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اس یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے کہ بھئی یہ اس کو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ میں اس کا ٹیک کیئرر ہوں یا اس کو اس کفیل بنوں گا اس کا. اب وہ یتیم کو اپنے باپ سے کچھ مال بھی ملتا تھا, اس مال کی نصیحتیں ہیں. کچھ خرابیاں تھیں جو اس دور میں بھی تھی اور ہر دور میں ہوئی ہیں, اور یتیموں کا مال کھانا ناحق مال ہے, اس لیے لوگ اس طرح کی کچھ کام کرنے لگ گئے کہ یتیم کو جو اپنے باپ سے مال ملتا تھا نا اس کے بارے میں کچھ خرابیاں کیا تھی. پہلی چیز کیا ہوتی کہ ظاہر ہے کہ آپ کسی کا بچہ پال رہے ہیں, ایک تو ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ آپ خود ہی اس کے اوپر خرچ کر دیں, لیکن اگر کوئی نہ اس کی اسکول کی فیس دے، اس کے کھانے پینے اور اس کے کپڑے لتے پہ خرچ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت اس سے بھی بڑھ کے تھی، وہ کیا تھی؟ کہ آپ اس کام کے کچھ پیسے بھی لے لیں. سمجھے؟ فرسٹ تھنگ کیا، بیسٹ تھنگ کیا کہ آپ ایک یتیم بچے کو اپنے گھر لے آئیں اور اس کو اپنے مال پہ پالیں، آپ کا صدقہ جاری ہے. دوسری صورت ہے کہ نہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کرنا نہیں چاہتے، تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی گھر میں لیں. مثال ہے، گھر میں 6 لوگ ہیں اور 500 پاؤنڈ کی گروسری آتی ہے یا گھر کا خرچے میں آتے ہیں، تو ہر بندے پہ ایک ایک کرے تو 100 اس کے پیسوں میں سے ڈال لیں، 500 400 اپنے میں سے ڈال لیں، تو سب کو برابر کر لیں. یہ بھی اچھی بات، نو پرابلم. لیکن اس سے ایک تھرڈ آپشن بھی نوٹ کر لیں، اور وہ کیا تھی؟ کہ کوئی چاہے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں تو نہیں کر سکتا، اور میرے اوپر تو بہت. رخصت کیا تھی؟ کہ تم اس کام کے کچھ پیسے بھی لے لو، جیسے فوسٹرنگ کہتے ہیں آج کے دور میں، کہ تم کسی کے بچے کو پال لو اور اس کے پیسے لے لو. ان تین چیزوں کی تو اجازت ہے، جو جس درجے پہ کام کرے گا وہ ہوگا. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ بچے جب چھوٹے ہوتے تو ان کے پیسے مال جو تھے وہ کبھی تو پڑے رہتے اور اس میں سے کچھ استعمال ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ یتیموں کے مال کو کسی کام میں لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ زکات کے مال سے ہی وہ ختم ہو جائے. دیکھیں نا، ایک مال ہے، اس پہ آگے سے کچھ نہیں آ رہا، تو ہر سال اگر اس میں سے 2.5% 2.5% بھی دے دیں گے تو 40 سال میں وہ پورا مال ختم. رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا. تو حکم کیا ہوا؟ کہ ان کے مال کو کہیں انویسٹ کرو اور اس کے نتیجے میں جو پروفٹ آئے اس سے اس کا مال بڑھتا بھی جائے. لیکن جس مال ضائع نہیں کرنا، پیچھے بھی بات ہوئی تھی، آگے اس صورت میں آگے دوبارہ بھی آئے گی یہ بات، کہ بعض لوگ کیا کرتے، بہانہ کر لیتے یتیم کے مال کا، اس نے بھی کھانا ہے، اب بچہ تھا وہ نہیں کھائے گا، ضائع ہوگی، ہم کھا لیتے ہیں. نام کا رکھنا اس کو کہ ہم پال رہے ہیں، لیکن پیسے سارے اس کے سب کے اوپر لگ جاتے ہیں، یعنی کچھ اس قسم کے معاملے تھے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، کہ جو اس کا مال ہے وہ کیا بچے کو دے دو. اب بچے سے جو آپ کہیں کہ بھئی تمہارے ابا 10,000 چھوڑ کے گئے ہیں، کیا کرو گے؟ تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ مجھے آج ہی دے دے، اور وہ 10,000 میں سے کچھ کے کھلونے اور کچھ کی کینڈیاں اور چاکلیٹس لے کے کھا لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب کسی دوسرے کا مال تمہارے ہاتھ میں ہو تو اس کو اپنا مال سمجھو. یتیم کو کب دو؟ جب وہ بڑے ہو جائیں. یہاں عورت ہے، دو چیزیں ہیں. مثال ہے، ایک یتیم کی بکری تھی، ایک تمہاری بکری تھی. اب وہ پل رہی تھی، بڑی ہوتی گئی ہوتی گئی، بڑے ہونے پہ اس کو اس کی ہی بکری دو. یہ نہ ہو کہ اس کی بکری تو خوب صحت مند چوڑی چکلی تھی، اس کی جگہ پہ اپنی مریل بکری دے دو. یہ نہ کرو. انہ کانہ بن کبیرہ، ایسا کام بہت بڑا گناہ ہوگا. یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے. وجہ؟ کو پوچھنے والا جو نہیں. یہ دیکھیں، یہ سورت اللہ کا کیسا خوبصورت عدل بتا رہی ہے کہ وہ محروم طبقے جو اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے ان کو حق دلوائے جا رہے. یہاں جو لفظ ہوب آیا ہے نا، یہ ہیبرو زبان، حبشی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، ان کا خیال رکھو. کیونکہ دیکھیے، جس وہاں خیر بہت آئے گی، کہا ایسا نہ کرو. بس ادھر اتنی بات کر دی، بات آگے آئے گی. آیت 3 کو دیکھیے، اس میں تھوڑی سی اور بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تُقْسِطُ فِي الْيَتَامَى، کہ تم یتیم بچیوں کے بارے تو کیا کرو؟ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو تم کو اچھی لگے. من النسائی، عورتوں میں سے، مسنا 2، وثلاثا 3، وربع اور 4، اور فائن تبن لکم، نہیں سوری، ان 3 سے بھی کر لو، 4 سے بھی کر سکتے ہو، حد 4 کی ہے. اور یہ کرنے کے بعد خفتم اللہ تعدلوا، وعنکم. یا اس سے قریب تر یہ ہے کہ وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھ میں ہوں, مراد لونڈیاں ہیں, جنگوں میں گرفتار ہو کے آتی ہیں, ان کو رکھ لو, شادی ایک ہی کرو, کیونکہ ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس سے زیادہ قریب تر ہے کہ تم جھک نہ پڑو. اس ایک آیت میں بہت سارے احکامات ہیں. سب سے پہلا اس میں حکم جو ہے وہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے تھے, کسی یتیم بچی سے نکاح کرتے. یعنی تین مختلف معنی ہیں اس آیت کے, وہ تینوں نوٹ کر لیجئے کوئکلی. پہلی اس کی تفسیر حضرت عائشہ کی ہے, کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی, وہی بات ذہن میں رکھیں کہ باپ فوت ہو گئے, پیچھے بیٹی چھوڑ گیا, اب بیٹی کسی نے, اب خوبصورت اور مال والی بھی ہو, اور پھر اس کے حق نہ دیتے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم پہلے ہی چھوڑ دو. یہ پہلی تفسیر ہے اس کی.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل
Thank you. क्या बनाएंगे, हो सकता है दो मर्दी हो किसी में और एक जवान लड़की आ गई,
शादी 6 महीने साथ रहे, तलाक थी दूसरी औरत, एक मर्द चार चार शादियां मौजूद है ना। तो इस्लाम एक कितना खूबसूरत जेन्युइन हल दे रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो तुम फ्राइडे के सेशन में खान मादा नबूवत के नाम पे तबीर पढ़े। हर शादी के पीछे कहानी है, आपके जरिए कवानीन बदले गए, रस्में टूटी, शादियों में हिकमतें थी, किसी जगह दीन था, किसी जगह दुनिया थी, खानदानों की दुश्मनियां थी। तो इस इश्यू पे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है मानिए। आपके पूरे खानदान में कितने लोग हैं जिनकी दो शादी है? मैं अपने ऊपर लेके सोचूं कि माशाल्लाह कितने लोगों से इंटरेक्शन है, कहाँ कहाँ है। मैं उंगलियों पे आपको गिन के बता सकती हूँ कि कितने हमारे खानदान में ब्रदर्स हैं जिनकी एक से ज्यादा शादी है और हमारे सारे मिलने वाले हैं। मेरा ख्याल है 2-3 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हमारा कल्चर के कोई मान जितना मर्जी बाहर है दोस्तों से बातें रातों को बाहर फैक्ट्री से गुलना मिलना खबरें भी फैल चुकी होती हैं कि जी इसके किसी औरत से ताल्लुक है, वो बस्ता बांध के कहती है मैं घर जा रही हूँ, अब तो इसमें शादी भी कर ली। हम चाहते हैं कि मर्द जिना तो करे, बदकारियां तो करें, लेकिन वो किसी औरत के साथ निकाह ना करें। ये भी जुल्म है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस इशू पे बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी को इस पे डाले ही ना, अगर डाले तो इसको बर्दाश्त करें। और असल जिम्मेदारी तो मर्द की है, क्योंकि जब मर्द इस चीज में आते हैं, अमूमन देखा क्या गया कि एक शादी पहले माँ बाप कर देते हैं पकड़ पकड़ के, फिर वो कहते हैं यार मैंने भी ये करनी है अपनी मर्जी में। फिर वो जब दूसरी करते हैं तो वो आपको बताइए कि फिर दो आपस में लड़ती हैं, और वो दो लड़ती तो कहते हैं मैं तीसरी कर लूंगा ताकि तुम दोनों लड़ती रहो और मैं तुम्हें पकड़ता रहूं। ये इश्यूज ही नहीं, इनको छोड़ दूं। अल्लाह के हुक्मों को मानिए और आप देखेंगे कि ये बात खत्म हो जाएगी। तीसरा इशू इसी आयत का जिसपे आपकी नजर पड़ी है कि नहीं पड़ी, माँ दा बालकुम, यंगस्टर्स की तो जरूर पड़ी होगी। शादी में माँ दा बालकुम उन लड़कियों से शादी करो जिनको तुम पसंद करते हो। अगर आप देख रहे हैं लफ्ज पढ़ गया होगा आंखों के सामने आए, तो इस लफ्ज की रोशनी में हम इस आयत से बात करते होते हैं अमूमन कि शादी के मौके पे लड़के और लड़की की पसंद नापसंद का क्या होगा। मैं पहली बात देखिए, माता बलकुम फरीकैन की खुशी चाहिए, दोनों लड़का है या लड़की शादी से पहले या शादी के रिश्ते से पहले उनकी बाहमी रजामंदी लाजमी है। इस्लाम ने ये हक दिया, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में जीते हैं आप कपड़े भी दूसरे के पसंद के पहनते, कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, खाना नहीं खाते बच्चे,
ماں کی پسند کا بنا ہوا سینڈوچ نہ بچہ کھائے اور وہ کیسے وہاں اس کی پسند کا لڑکا اسے شادی کر لے, ناممکن ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ماں تاب الکم سے جذباتی وابستگی مراد نہیں ہے کہ بس پہلے ملے, پھر آج کے دور میں ایکسٹریم کیا ہو گئی کہ پہلے ملنا, پھر ڈیٹنگ, پھر ہوٹلنگ, پھر ایک دوسرے کو جان رہے اور پرکھ رہے. اور خاص طور پہ اس پہ جو ہر سال ہی بہت ہی بات ہو جاتی ہے, کوشش کریں گے کہ آج ہم نہ ہی بات کریں, صرف اشارہ ہی کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فیونسیز کا آپس میں بات چیت کرنا. ماں تاب الکم بھی ہم سیٹنگ کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں. وہ سیٹنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اینڈ پہ میں یہاں شادی نہیں کر سکتا. ریسنٹلی ہمارے اپنے ارد گرد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پہلے تو لڑکی نے اپنے سر پہ لے کر منگنی کروائی, باقی گھر والے نہیں کھچاتے کسی بھی وجہ سے. خاندانوں میں آپ کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کہہ کو کے کروا لی کہ نہیں کرانا, پھر انہوں نے کہا چلو باہر تو نہیں, اپنے ہی خاندان کا لڑکا تو کر دیتے ہیں, پہلے منگنی کرائی اور اب منگنی جھوٹ گئی. اور وہ پہلے کروائی بھی لڑکی نے اور اب وہی لڑکی کر دی رہی, وجہ کیا؟ مجھے پتا چل گیا یہ اچھا شوہر نہیں ہوگا. یہ پتا کب چلتا ہے؟ جب منگنی کے بعد سال کو فون پہ باتیں کر چکی ہوں اور یہاں رہ کے بھی اور باہر بھی فون ہی بہت ہے, آج نیٹ ہی بہت ہے, ملنا تو دور کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب کسی لڑکی سے شادی کا ارادہ ہو اس کو دیکھ لو, حکم ہے. میں نے اس کی ترتیب اکثر ہی بتائی ہے. اسلام شادی کیسے کرواتا ہے؟ میں نے اس دن کسی جگہ بتایا تھا یہ بات, شاید آپ کے ساتھ کہی ہے یا کہیں بھی, کہ اگر کسی کی کسی سے شادی کرنی ہے نا تو اس لڑکی سے نہ کہو, اس کے باپ سے کہو کہ میں تمہاری بیٹی سے پیار کرتا ہوں. کسی بھی جگہ ساتھ رہتے ہوئے ہو سکتی ہے وابستگی, اسکول ہے, کالج ہے, دیندار لوگ ہیں کسی جگہ بھی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب جس سوسائٹی میں آج ہم ہیں وہاں لڑکے لڑکیوں کو انٹریکشن نہ ہو. تو کسی جگہ دل میں یہ خیال آ جانا لڑکے کا لڑکی سے یا لڑکی سے لڑکے کا, یہ گناہ نہیں ہے. پہلی بات, اس طرح لڑکیاں اس کے آگے رک جاتی ہیں. آپس میں لڑکے اور لڑکی کی آپس میں بات چیت, گفتگو, سیٹنگ, اس سے بہتر کیا ہے کہ کسی بھی ڈھکے چھپے طریقے سے یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر والوں سے بات کی جائے. اب اس کے بعد باپ ہے, باپ نہیں ہے تو بھائی, باپ نہ ہو تو پھر بھائی, قریب کا ولی ہے, قریب کا محرم ہے تو دور کا نہیں, اس سے جا کے بات کر لے. اور جو بہت زیادہ بیلنسڈ اور نیوٹرل سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں ان باتوں پہ ایشوز نہیں بناتے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری بچے آدھا آدھا دن سکولوں میں رہیں, راتوں کو لیٹ سکول سے آئیں, کالج سے آئیں, کیلی جائیں, ہاسٹلوں میں رہیں, بسوں پہ آئیں, دوسرے ملکوں سے, شہروں سے آئیں, کوئی کچھ نہیں کرتا, کہتا وہ بہت اچھا معاملہ ہے. لیکن جس دن اس طرح کی بات آگے بڑھتی ہیں تو ہمارے پھر جذبات سامنے آ جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ شادی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ لڑکے سے بات کی جائے, لڑکے کے لڑکا لڑکی کے باپ سے بات کر سکتا ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے کوئی کسی کی بیٹی, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, کیا کریں گے آپ؟ پہلے استخارہ کریں, مشورہ کریں, دیکھیں حالات, ہر چیز کو پرکھ لیں, کیونکہ صرف شکلوں سے شادیاں نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے زندگی صرف جذبات پہ نہیں گزرتی. آج آپ آئی لو یو کہہ لیں, دو دن بعد آئی ہیٹ یو کہہ دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, دل تو یوں بدل جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے اچھی ہے, باقی سب ٹھیک ہے, کرائٹیرین سیٹ کریں. چار باتیں عموماً اللہ کے نبی نے کہا دیکھی جاتی ہیں کسی بھی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے, اس کا حسن, اس کا خاندان, اس کی دولت اور اس کا دین. لی حسبہا, لی جمالہا اور لی مالہا. اب ان چار میں سے اتنے لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے. آپ مجھے یہاں کا سچی بات ابھی نہیں پتا, لیکن میں نے ہر گھر میں کنواری لڑکیاں بیٹھی دیکھی ہیں. 30-30 سال کی ہو گئی ہیں لڑکیاں, ابھی تک شادیاں نہیں ہو رہی. کیا ہے کہ ان کو کوئی مل نہیں رہا, ماں باپ کی چوائس نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں گاؤں کے لڑکے سے کرنی ہے, لڑکیاں کہتی ہیں وہاں رہ نہیں سکتی, اور ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ پہلے کرائیٹیرین رکھیں کہ چار چیزوں میں سے میرے لیے کون سی چیز ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتی. اگر واقعی بیوٹی کانشیس ہے تو کوئی حسن کی پری ملے تو پھر اوکے کر دیں. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خاندان میں کرنی ہے, حسب اچھا چاہیے, تو پھر حسب اچھا مل گیا تو پھر باقی چیزوں کو پیچھے کر دیتے, جو بھی وہ آ کے آپ کے ساتھ جو مرضی کرے معاملہ. آپ منی میں کانشیس ہے کہ مجھے تو اکلوتی چاہیے لاکھوں کی وارث, تو پھر اکلوتی لے آئیے. لیکن اگر آپ کو یہ چاہیے نا کہ مجھے ایسی بچی چاہیے, تو پھر سب سے پہلے دین کو دے دیں, دین اور اخلاق. اللہ کے نبی نے لڑکوں کے لیے بھی یہی کرائیٹیرین دیا کہ جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے, من ترضون دینہ وخلقہ ہو. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے تو جی دین دیکھ کے دیا تھا. وہ دین کیا تھا جی؟ لڑکا حافظ ہے, یہ دین نہیں ہوتا, یہ تو اس کی میموری کا ٹیسٹ ہے. آپ قرآن حفظ کرا لیں, اس کو آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا حفظ کرا لیں, یہ دیکھیے اس حفظ کا اثر کتنا ہے اور اس کا آپ کا لائف اسٹائل پہ کیا. اور بات کرتے تھے ہم نے تو عالم لڑکا دیکھا تھا, عالم اور ہوتا ہے. دیکھیے سچی دینداری کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اصل دین وہ ہے کہ آپ ایسٹ ویسٹ تنہائی اکیلے جہاں بھی چلے جائیں, آپ کو اس بچے کے رنگ ڈھنگ میں کوئی فرق نہ لگے. سچے مومن جو ہوتے ہیں نا, وہ موسموں سے رنگ نہیں بدلتے, وہ رمضان کے اور غیر رمضان کے نمازی فرق نہیں ہوتے. وہ امریکہ میں جائیں یا کینیڈا میں جائیں یا یو کے میں رہیں یا سعودی عرب چلے جائیں, وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. آج ہم بہت ساری جگہ یہ غلطی کھاتے ہیں, یا تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں, ہاں وہ حاجی صاحب کے بیٹے سے شادی کی ہے, بھائی ہار کرنے لگے ہیں. بھائی حاجی صاحب کا بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے؟ یہ نہیں پوچھا. یہ کب پوچھیں گے آپ؟ آج پوچھ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہیں پڑھتا تو شروع کر دیں, اگر سنجیدہ کل آپ کا وہ جب خیر سے داماد بن جائے گا تو پھر کہیں گے بیٹا نماز پڑھو, جب وہ گرائے گا کہ آپ نے مجھے کہہ کے میری بےزتی کر دی. یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو آپ ان کے لیے دیندار اور باخلاق لوگوں کا انتخاب کریں. اور یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہی نہیں, میں تو اس کو کہتی ہوں ہینڈز اپ. اللہ کی ذات ہے جو اچھے رشتے دلاتی ہے, بندے کی طاقت نہیں. باپ ماں با ساری دنیا کے دانشور مل جائے نا, آپ کی بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ صرف عورتیں بات لکھتے سورت نور میں جا کے آپ پڑھیں گے. ابھی تو آپ کبھی مان کر جائیں, ابھی فیصلے بھی نہ کریں, ابھی آگے چلیں. آپ ٹرننگ پوائنٹ میں سب اس وقت, ابھی تو ہمارا سفر شروع, ابھی تم نے ایمان کو چھلکا چکھا ہے, اندر مٹھاس ہوگی. میں کہتی ہوں بچی کی شادی سے پہلے اس کو قرآن سکھائیں, مت کریں اپنے بچوں کی شادیاں رشتے منگنیاں اگر آپ نے ابھی ان کی نکاح نہیں کرنے, ابھی ان کی رخصتیاں نہیں کرنی, پہلے ان کا ایک کریکٹر تو بننے دیں. اور آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, پہلے اس کو ذرا تھوڑے سے معاملات تو سکھائیں. ہو گئی بات, سب ٹھیک ہے, آپ کا دل بیٹے سے بات کر لیجیے, یا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں مجھے وہاں کرنی ہے, آپ جا کے چھان پھٹک کر لیں. ساری باتیں ہو گئی, اس کے بعد آپ لڑکے لڑکی کو بٹھائیں, کوئی بیچ میں آ جائے, لڑکی کا کوئی بھی ولی محرم کوئی بھی جو وقت ہے اس میں. اور میں کہتی ہوں کبھی کمپیوٹر سے نہ دیکھیں, آپ ایک شو کیس کی اپنی ہی دیکھیں, ہاں تصویریں کیسی لوگوں کی ہوتی ہیں اور ریئل میں دیکھیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ رسکی وہ لوگ لگتے ہیں جو کمپیوٹر سے شادیاں کرتے ہیں. میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہی, لیکن ایک نیو مسلم تھی ہمارے پاس, وہاں بہت ہی اچھی کافی سال رہی امریکہ میں, کنورٹ تھی, تو اس نے اس کی شادی گوری تھی, یعنی دیکھنے میں میرا ہے جو بھی وہاں مراکن تھی کون تھی, لیکن بالکل دیکھنے میں وائٹ تھی اور بڑی خوبصورت اچھی سی تھی. تو جب کافی دن رہی تو پھر ایک دفعہ اپنے شوہر کو ملانے لائی, تو شوہر ان کے بالکل بلیک, اور بالکل جس کو دیکھ کے لگے کہ بالکل اپوزٹ. بلیک ہونا بری بات نہیں, لیکن بالکل اپوزٹ, کوئی اس کے اندر ظاہر نہیں خوبصورت دکھ رہی تھی. تو میرے دل میں بڑا سوال آیا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی. ویسے ایک گزارا کہ اکیلی تھی, فیملی تو نہیں تھی, پر ایک رات خیر دین سیکھا کچھ کیا تو اب شادی کی ضرورت تھی. کسی نے کہا کہ نیٹ پہ بھی رشتے ہوتے ہیں, وہاں دیکھ لو. کہتی ایک لڑکا نیٹ کے تھرو جو بھی شادیوں کے سلسلے ہوتے ہیں وہاں سے بات بڑھی, ہر لحاظ سے وہ لڑکا اچھا لگ رہا تھا, دین جو بات میں کہوں ویسے ہی تدسل در قریب تھا کہ ہماری, اور اس نے تصویر بھی بھیجی, تصویر میں بھی بڑا معقول تھا. کہتی کہ اوکے کرنے سے پہلے جو بھی جو لوگ بیچ میں تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے کہو کہ تم آؤ ادھر دوسرے اسٹیٹ سے, اسے کہا کہ تم آؤ پہلے آمنے سامنے دیکھیں گے پھر بات ہوگی. کہتی جب وہ بندہ آیا تو وہ جو تصویر اس نے دکھائی تھی تو اس کی لیکن 10-15 سال پرانی، 15 سال پرانی، اور وہ اچھا گڈ لکنگ سب ٹھیک تھا. اب وہ کہتی کہ صرف اس کو یہ معاملوں میں کیسا ہوگا، تو کہتی میں نے نو کہہ دیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اور اب وہ بڑی خوش کہتی پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھو میری کتنے اچھے من سے چل گئی. اصل خوبصورتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی کتنا کھا پی کے سوتی ہے، یہ دیکھیے کہ دل کیسے ملتے ہیں. اور اگر یقین کریں کہ آپ کی زندگی مشن والی زندگی ہے نا، تو آپ پھر رشتے بھی وہی ڈھونڈیں گے. یہ جو آج ہم بھیٹ چڑھتے ہیں نا، بہت سارے خاندان گڑبڑے شروع ہو جاتی ہیں دین کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے دوسری طرح کے بنے. شادی کے وقت میں نہیں پوچھا تھا کہ میاں نماز نہیں پڑھتے، نہیں پوچھے. شادی کے وقت پہ نہیں پوچھا ان کی کمائی کے، نہیں بس کر لی. آج بھی ہمارے گھر رشتہ آئے، سب سے زیادہ رشتوں کے موقع پہ بندے کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. حلال ہے وہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ چیز بھی حرام ہو سکتی. نمازیں پڑھ لے گا جب سب پڑھتے ہیں، اور جب بھی بیٹا آپ اللہ کو اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کر لے، ایک دفعہ رشتہ ہو گیا پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. لیکن یہ بات آج کے زمانے میں اب تو لوگوں کا بس لگے گی، کیونکہ آج تو پیرنٹس نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، بلکہ کچھ تو ماشاء اللہ کافی لبرل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ لو لڑکی، بس ہمیں بتا دینا، چلو جہاں کرنی ہے اسی سے بات کرنا، ہر ایک سے نہ فلرٹ کرتے پھرنا. یہ ایک ماں کے لفظ ہیں کہ دیکھو پسند کرو، بس جو اچھی لگے کہ مجھے بتا دینا، پھر میں چلی جاؤں گی. آپ کس راستے کو کھول دیں؟ لیکن جب منگنی ہو جاتی ہے تو گویا کے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے بھی کہ اب باتیں کرو. اب کہتے ہیں کہ حکم نہیں ہے، اب آج کی شریعت کسی کی کیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں تو وہی بتاؤں گی جو مجھے سامنے آتا ہے. کہ نکاح کے میسج سے پہلے ہاں کرنے سے پہلے لڑکے لڑکی کو بٹھائیں، بات کر لیں، تسلی نہیں ہوئی دوبارہ بات کر لیں، سکون ہو جائے، سوال پتا نہیں لگا. اب آج ہمارے ہاں بات کرنے کو تو کہتے ہیں تو بڑے شریف لوگ ہیں، صرف بات کرتے ہیں، ملتے تو نہیں نا. کتنی خرابیاں آ رہی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، طرح کتنے حالات خراب ہیں ہمارے ارد گرد اور مسلمان گھروں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو دیکھ لو. اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ جس کو ایشو نہیں بنائیں گے، آگے چلیں گے. اما ملکت ایمانکم، کہ شادی ایک کرو، ہاں جو تمہاری لونڈیاں ہیں اس کی لاگت، اس پہ ہم بات کریں گے 5-12 کی پہلی آیت میں، کیونکہ وہاں یہ موضوع زیادہ کھل کے آتا ہے. لیکن لونڈی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کا حکم ادھر وہی ہے. جیسے ایک باپ اپنی بیٹی دیتا ہے نا نکاح میں، چند بول ہی ہے نا، اسی طرح امیر مسلمان یعنی جو مسلمانوں کا لیڈر ہے، کسی جنگ میں آنے والی عورت کو سپاہی کے ہاتھ میں ایسے ہی دیتا ہے جیسے کہ شادی کے وقت میں، نکاح کے وقت میں باپ بیٹی کو دیتا ہے. اور یہ بھی اسلام سے پہلے تھا، اس کو آج اسلام نے ایسے ختم کر دیا کہ آج وہ چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے. اگلا ایشو دیکھیے آیت نمبر 4، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ دیا کرو، روتے روتے نہیں دو، خوشی خوشی دیا کرو حق مہر. اور افسر، پھر اگر وہ اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دے تو مکلوہ غنیم مریا، تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے. یہ بات سمجھ لیجیے. اب اگلا ایشو آج کے سبق میں ہے حق مہر کا. طلاق کے ایشو میں آپ نے پڑھا، وہاں کیا تھا؟ فریضہ. پہلے تو اس لفظ کی خوبصورتی دیکھ لیجیے گا، فریضہ لفظ میں وہاں کیا تھا کہ یہ فرض ہے، ٹھیک. حق مہر کے تذکرے کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ہاں حدیث والی، ہاں یعنی خون پانی بہانا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز 5-6 پارے کا ہمارا پہلا سبق جو ہے نا، وہ ہے ہی سارے انگریڈینٹس آف نکاح، تو اس میں میں لکھاتی ہوں، وہیں اسی رہے گا. بس یہاں اتنا سا سمجھ لیں کہ حق مہر کیا ہے. یہاں لفظ صدقہ آیا ہے، سواد دال کا. ہم اور آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ صدقہ. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بتایا تھا نا آپ کو، یاد ہوگا جی، خوشی سے، صدقے دل سے اللہ کے رستے میں کچھ دینا. تو وہاں صدقہ تھا نا تو دال پہ زبر تھی, یہاں دال پہ پیش ہو گئی تو یہ صدقہ بن گیا. تو صدقہ حق مہر کے ایک لڑکے کا, لڑکی سے سیریس ہونا. آئی ایم ناٹ فلرٹنگ یو, میں ساری زندگی کے لیے ذمہ داری اٹھانے میں میں سنجیدہ ہوں. سمجھ آگی بات؟ یعنی حق مہر ایک لڑکے کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتا ہے کہ تم اس لڑکی کو نبھاؤ گے. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے لفظ حق مہر کو طلاق سے جوڑ دیا, اور بعض لوگ میں نے خود سن کہتے ہوئے بھی سنا ہے, دیندار پڑھاتے ہوئے لوگوں کو بھی کہا حق مہر اس لیے ہوتا ہے کہ پھر طلاق ہو گئی تو چلو لڑکی کا کچھ بن جائے. غلط بات ہے, حق مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے طلاق سے. ہاں اگر کسی مرد نے نہیں دیا ہوا تو طلاق یا بیوگی کی صورت میں اس عورت کو دلایا جائے گا, جیسے ایک مرد کے ذمہ قرض ہے بیوی کا تو وہ قرض اس سے لیا جائے گا نا. اسی طرح اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو ورثے کے علاوہ عورت حق مہر بھی لے گی, لے سکتی ہے. ٹھیک, یہ قسم کا نذرانہ ہے, ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے. کسی کو بھی ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اس کو پیش کرے جس سے اس کو یہ لگے کہ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی یا تمہیں آتا دیکھ کر میں خوش ہوئی. تو ایک بیوی کو ویلکم کرنے کا ذریعہ ہے حق مہر. اگلا سوال ہے کتنا, آپ کہتے ہیں 32 روپے 8 آنے, اتنے ہی؟ آپ ذرا اس کو پاؤنڈ میں کر کے بتائیے کتنے بنے.
20 پینس.
آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو کوئی 20 پینس دے دے تو آپ خوش ہیں؟ یہ 32 روپے 8 آنے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی بس ایک ہمارے مسلمانوں کا مغالطہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دوسری بیویوں سے جب ہم اللہ کے نبی کی بیویوں کے حق مہر کی بات سنتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کا حق مہر رکھا. کچھ کا تو صرف ستو ہوتے تھے, کسی کا صرف کھجورے ہوتی تھی, اور ایک بیوی کا 500 درہم بھی ہوئے. اللہ کے نبی کے ایک نکاح کا حق مہر نجاشی نے بھی دیا تھا, کیونکہ وہ نکاح آپ کا حبشہ میں ہوا تھا, آپ مدینہ میں تھے, آپ مکہ میں تھے, یعنی وہ نکاح غائب نکاح جس کو آپ آج ٹیلیفونک نکاح کے اس کی ایک دلیل بن گیا بعد میں. ٹھیک ہے, تو حق مہر کتنا ہو مرد کی کمائی کے مطابق. ہزاروں کماتا ہے ہزاروں میں دے دیجیے, لاکھوں کماتا ہے تو لاکھوں میں دے دیں, 100 کماتا ہے تو 100 دے دیں. حق مہر کا کوئی تعلق اسٹیٹس سے نہیں ہے, شیورٹیز نہیں ہے. لڑکی والے حق مہر مانگے جی اتنا لکھائیں, نہیں مانگ سکتے. اگلی چیز نوٹ کر لیں کہ حق مہر لڑکی کے لیے ہے, اس کے ماں باپ کے لیے نہیں ہے. عرب لوگ اور کچھ پٹھان لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو حق مہر ملتا ہے نا لڑکی کا وہ خود رکھ لیتے ہیں, جس کو آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اپنی بیٹیاں بیچتے. تو حق مہر کا مال وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں, زیور بھی ہو سکتا ہے, جائیداد بھی ہو سکتی ہے. فوراً بھی دے سکتے ہیں, بعد میں بھی دے سکتے ہیں. فوراً دیں گے تو اس کو کہیں گے مؤجل, مہر مؤجل ادا کر دیا اجلت سے, اجلا سے بھی ہے. اور غیر مؤجل کے ذکر کر دیا بعد میں دیں گے, کوئی فورس نہیں کر سکتا. اگلا اس بارے میں مسئلہ لکھ لیں, لڑکا خود دے سکتا ہے بہت اچھی بات ہے, باپ دینا چاہے اس کی طرف سے دے سکتا ہے, نو پرابلم, دے دیں. جو چیز عورت کو مل گئی حق مہر میں وہ اسے واپس نہیں لے سکتے آپ. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اس زمن میں. یہاں ایک صورت بتا دی, فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا. ہاں بیوی اپنی خوشی سے منع کر دے, مجھے نہیں رکھنا, آپ رکھے مل کے, کہ ہم نے پتا نہیں لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا, آج ہی جا کے مطالبہ نہ کر دیجیے گا, صورت شروع ہوئی ہے. تو خوشی سے یا تو معاف کر دیں, کوئی فورس نہیں کر سکتا اور کوئی زبردستی نہیں. اور اگر کوئی نہیں لیتی عورت تو مرد کو بتا دیا کہ نو پرابلم, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس طرح سے رکھا ہے اس کو اس طرح سے رکھ لو. فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. ہنین لفظ کو دیکھیے, ہنین ایسے ہی ہے جیسے آپ اردو انگلش میں کہتے انجوائنگلی, خوشی خوشی کھاؤ, انجوائے اٹ. اور مریہ کہتے ہیں وہ چیز جو ہضم ہو کر جسم کا حصہ بن جائے, یعنی پھر تم کھا سکتے ہو, یو کین ایٹ اٹ, ڈونٹ وری. جیسے آپ کسی کو کوئی ایسا چیز کوئی دے اور اگلا تھوڑی سی امبیرسمنٹ فیل کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کیپ اٹ, میں خوشی سے کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو ہنیت لذیذ چیز جو طبیعت کو اچھی لگے, اور مریت ہضم ہو کر بدن کا حصہ بننے والی چیز. محاورہ ہے یہ سب عربی کا, خوشی خوشی کھاؤ. تمنا کا لفظ میں نون کیوں آیا؟ مونس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. عورت معاف کرے گی تو تم لے سکتے ہو. اب مہر کی رقم عورت کے پاس ہے, اپنی خوشی سے خرچ کر سکتی ہے, کسی کو دے دے, شوہر کو واپس دے دے, کوئی بڑی بات نہیں. اور آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرد کا نکال لا کے نبی نے قرآن کی چند صورتوں کے ٹیچ کرنے کی بحث بھی رکھ دی. اتنا آسان تھا نکاح, مرد بھی آ جاتا تھا کوئی اللہ کے نبی کوئی عورت ہے کوئی لڑکی ہے تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح بعض عورتیں آ کے بتاتی تھی اللہ کے نبی ہمارا کوئی ہے نہیں, اگر آپ کو ہمارے ہاتھ وجہ سے ہمارے لیے ڈھونڈنے تو بتا. اسپونٹینیسلی اسی نشست میں شادیاں ہو جاتی. کچھ نہیں جاؤ دیکھ کے لو, وہ گئے صحابی ڈھونڈ ڈھانڈ کے آئے کچھ نہیں ملا, تو کچھ نکا کوئی لوہے کی انگوٹھی ملی وہ بھی نہیں ہے, تو میں تمہارا حق کیسے نکاح کروں, نہیں ہو سکتا. جانے لگے تو کہا ما سوا کا من القرآن, یہ بتاؤ تمہارے پاس قرآن میں سے کیا. اللہ کے نبی فلاں 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 صورتیں یاد آئے, کہتے یاد ہے تو جاؤ یہ ان کو سکھا دو, اور اس سکھانے کے معاوضے میں یہ تمہاری بیوی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا حق مہر ان کی آزادی رکھا تھا, آزاد کیا حق مہر اس میں چلا گیا, کیونکہ بکتے تھے نا اس دور میں. تو یہ سارے حالات جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طرح سے چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. پسندیدہ کیا ہے؟ کم ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عورت مرد کے لیے بابرکت ہے, جس کا حصول آسان ہو, اور جس کا جوڑا ہی 3 لاکھ روپے کا آتا ہو, شادی میرے ہی کچھ اور بن گیا, ٹھیک ہے. آخری آیت ہمارے آج کے سب آخری نہیں سیکنڈ لاسٹ, اب مطلب آخری موضوع ہے بیسیکلی. آیت 5 کو دیکھیں گے, ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما, اور مت پکڑو نہ سمجھ سوری اور مت پکڑاؤ نہ سمجھ لوگوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے, ورزقوہم فیہا کھلاؤ ان کو اس میں سے, وکسوہم پہناؤ بھی ان کو, وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کو معروف بات دو کرو. پھر کب دو ان کو ان کے بعد؟ اگلی آیت ساتھ ہی چلے گی, آیت 6, وابتلوا الیتاما حتى اذا بلغوا النکاح, اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک یعنی کہ بیٹی بھی آ جائے. پھر فائن آنستم منہم رشدا, پھر اگر تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ یعنی ہوش سمجھ آ گئی ہے محسوس کر لو کہ باشعور ہو گئے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ہاں دیکھو کیا نہ کرنا, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, اور تم اسے ہڑپ کرنے کے لیے اسراف اور جلد بازی سے نہ کھاؤ, اس ڈر سے کہ یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں. کیا یتیم کو پالنے کا کچھ معاوضہ لے سکتے؟ تو اس کا جواب, ومن کان غنی فلیستعفف, جو غنی ہے پیسے والا ہے افورڈ کر سکتا ہے, اس کو تو چاہیے کہ بچے نہ لے پیسے. ہاں ومن کان فقیرن فلیاکل بالمعروف, جو محتاج ہے خود تو پھر دستور کے مطابق وہ بھی یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے, لیکن جب بڑا ہو جائے اس کو اس کے پیسے واپس کرنے ہیں تو کیا کرو, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو اس پر گواہ ٹھہرا لو, اور اگر گواہ ٹھہرانے کے باوجود بھی معاملہ بگڑے تو یاد رکھو, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی اہمیت کو واضح کی, اگر آپ ان آیتوں کا ٹاپک لکھنا چاہیں گے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مال ضائع نہ کرو. بات وہی ہے جو پیچھے چل رہی تھی کہ یتیموں کو ان کے مال جب واپس کرو تو گواہ بنا لو, اور ان کو ان کے مال جلدی جلدی نہ کھاؤ. جو مالی معاملات میں کمزور ہو, بچے ان کو بھی نہیں پتا, چھوٹے بچے ہیں, عورتیں, بعض دفعہ خواتین بہت زیادہ لاوبالی ہوتی ہیں, پیسے کی حفاظت نہیں کرتی. تو یہاں بتا دیا کہ ہاتھ میں پیسے دینے کی بجائے ان کو گروسری لا دو, پاکٹ منی دے دو, ان کو کپڑے لا دو موسم کے گرم سر, ضروریات پوری کر دو, پیسہ نہ دو. بیسیکلی صاحب میں مال کی اہمیت کی ذکر ہے. ہمارے یہاں مال کے بارے میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک کیا ہے کہ یہ بہت برا ہے, اس کو برا کو, حالانکہ مال برا کیسے, آپ کے اور میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو کیا آج ہم یہاں موجود ہوتے, پیسے نہ ہوتے تو کیا گیس گاڑی میں ڈلتی, پٹرول ڈلتا, نہیں ڈلتا نا. ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے ہم دودھ نہ خرید سکتے تو کیا چائے پی کے آتے, نہیں کر سکتے تھے. گرمی سردی موٹے پتلے پہن سکتے تھے. تو مال ضرورت ہے. اسلام مال کو برا نہیں کہتا بلکہ اس کو خیر کہا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو اور خیر چھوڑے, یعنی مال چھوڑے, اور آگے سورت آدیات میں انسان الخب الخیر لشدید, کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. ٹھیک ہے, تو مال ضرورت کا ہے, ضروریات زندگی پہ خرچ کرنا چاہیے. نہیں خرچ کرے گا کوئی مرد تو شخ کہلائے گا, بخیل ہے وہ. کنجوس مرد بالکل اچھے نہیں ہوتے. جن کا ہاتھ کھلے گا وہ بیوی کو کیا دیں گے. آپ کو پتا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, مشورہ کیا. اللہ کے نبی فلاں صحابی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں, دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ نے کہا فلاں ان کی آنکھ میں لہنگا بنا ہے, نہ تو یہ تک کوئی اور دیکھ لو, اور فلاں ان کا ہاتھ تنگ ہے, کنجوس ہے. ان مردوں کے اندر عورت پہ خرچ کرنے کا ہاتھ نہیں ہے, یا اپنی ذات سے اتنے کنجوس ہے کہ مال ہے بھی تو خرچ نہیں کرتے, ان کو بیٹیاں نہ دیں. پر ہاتھ والوں کے دل بھی تنگ ہوتے ہیں عموماً. ایک الگ بات ہے کہ غنا ہے, دل میں محبت ہی نہیں مال کی, اور بات ہے, لیکن مرد ہمیشہ خرچ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. مردوں کے ہاتھ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ گھروں میں آتے ہیں تو ان کے پاس سامان ہوتا ہے. یہ عورت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنر ہے. لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ بچے ہوں چھوٹے یا عورتیں ہوں, مال کو ضائع نہ کرو. جب مال کو ویسٹ کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس سے نقدری ہوتی ہے. کھانے سے کبھی کم نہیں ہوتا, ضائع کرنے سے کم ہوتا. پہننے سے کبھی کم نہیں ہوگا, لیکن پہن کے اس کے اندر جو اور قسم کی خرابیاں ہوتی اس سے بڑھ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آیات میں جو بات ہمیں بل جیسے مال تمہارے پاس ہو تو اس کو مناسب وقت پہ ہینڈ آؤٹ کرو, اس کے حوالے کر دو, اور اس کے مال کو مس یوز نہ کرو تاکہ وہ بعد میں خراب ہو کے اور اس تک پہنچے ہی نہ, اور پیسے کو تم بہترین طریقے سے استعمال کرو. یہ ہے پوری آیت کا خلاصہ. بعض لوگوں نے یہ لفظ صدیقن کے نیچے عورتیں لکھ دیا ترجمے میں, اور عورتیں ناراض ہو گئیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ مالی معاملات میں عورت کا حساب مردوں سے کم ہی ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ کچھ استثنائی ہوتے ہیں. کچھ عورتیں ماشاءاللہ بہت انٹلیکچوئل ہوتی ہیں, ان کا میتھ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ انگلیوں میں جمع تفریق کر کے بتا دیتی ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, تو بالکل اسی طرح سے ایکسیپشنز اور ہیں. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد مالی معاملات میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, غلط ہے کہ صحیح؟ پیسے ویسے عورتوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں لیکن مردوں کو پتا نہیں ہوتا. اکثر بیویاں کہتی ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, چھپائے ہوتے ہیں عورتوں نے پیسے, کماتے مرد زیادہ لیکن عورتوں کے پاس پیسہ نہیں, عورتیں جوڑتی زیادہ, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کونیوں, پھر جب نکل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کدھر, یہ بس آخری تھیلی تھی, وہ پھر نکل آتی ہے کہیں اور سے. ہمارے کئی گھروں کی یہ کہانی ہے. جھوٹ نہ بولیں, اچھے تعلقات رکھیں. کیسے مرد اور بیوی گھر کا خرچ چلائے؟ باہمی رضامندی سے. آپ اپنے شوہر کے لیے لیں, شوہر آپ کے لیے لیں. آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کس رومانٹک ماحول کی باتیں کرتی ہیں, ہمیں تو یہ ملتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کا دل لے لیتے ہیں نا تو اس کی جیب بھی آپ کو مل جائے گی. یہ حقیقت ہے. سورج پیدا ہوتا ہے ایک مرد ہے وہ نہیں دیتا, ضروریات کا بھی نہیں دیتا یا ترسا کے دیتا ہے. تو اس کے اوپر ہمارے پاس مثال موجود ہے ہند کی, ہندا کی, جب سے سلم کے پاس آئی, یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی, کہنے لگی کہ ابو سفیان تم کیا میں اپنی ضروریات کے لیے ان کے جیب میں سے لے سکتی ہوں بغیر بتائے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ بس اتنا لو جتنی تمہیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اعتماد پیدا کر لیں پھر سب کچھ آپ کریں. بات مت شکی مزاج ہوتے ہیں, ایک دم ان کا شک دور کر دیں, آپ ان کو احساس دلا دیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت سارے نجی معاملے ہیں, لیکن یہاں موضوع بہرحال جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ پیسے کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے ان کو پیسہ نہ دو, چیز لے لو. اسی طرح بعض فقیر ہوتے ہیں, پیسے نہ دیں آپ ان کو کوئی سیف دے دیں, ان کو کوئی کپڑا دے دیں, کوئی ایسی چیز دے دیں جو ان کے استعمال کی ہو. اسی طرح گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں, جی بیٹی کی شادی ہے, اب بیٹی کی شادی کا سن کے تو ہم ساری زکات ان کو دے دیتے ہیں, ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہماری زکات کے سب کیا ہوا, اور وہ اس سے فریج اور وی سی آر اور براتوں کے کھانے اور مووییاں بنا کے شادیاں کرتے ہیں. نہیں, چیزیں لے لیں, کوئی گھر کی ضرورت کی چیز ہے کوئی ایسی, ادھر وائز پیسہ کم, بہت کم لوگ پیسے کو صحیح استعمال کرتے ہیں. ایک آخری بات سنا کہ انشاءاللہ اس آج کے سبق کو پورا کروں گی, بہت دفعہ سنائی ہوئی ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے وہ واقعہ. ایک کرائٹیرین ہے کہ کیا میں مالی معاملات میں ٹھیک بیلنسڈ ہوں. تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ضرورت مند تھا. اتفاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. آپ ایسے موقع پہ کیا کرتے, کسی دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے. آپ نے اس شخص کو کہا کہ وہاں چلے جاؤ, عثمان کا گھر ہے, ان سے جا کے ذکر کرو, ضرورت مند ہوں شاید وہ کچھ ہو تو دے دے. جب وہ شخص گئے, ابھی دور ہی تھے تو گھر کے اندر سے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں. غور کیا تو پتا چلا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے تھے کہ جب ایک چراغ جلا کر گزارا ہو سکتا تھا تو دو کی جلائے, گزارا ہوتا ہے تو دو کی جلائے. ان کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ جو شخص اتنا کنجوس ہے کہ ایک فالتو برف جلانے پہ بیوی سے ناراض ہے تو مجھے کیا دے گا, واپس آ کے بھی مانگے. کیا ہوا بھائی؟ نہیں بس اللہ کے نبی میرا خیال ہے وہ نہیں دیں گے. کہا نہیں جاؤ مانگو. اب یہ دوبارہ کہے معاف کیا جو بھی کیا, یہ اللہ کے نبی نے بھیجا ضرورت مند. اچھا ضرورت مند ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر گئے, اشرفیوں کی تھیلی, گولڈ کوائنز. اب وہ شخص نہ رہ سکا, کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بیوی سے اتنا لڑ رہے تھے, اب کیا ہوا؟ ہاں بھائی وہ چراغ میری ذات پہ لگنا تھا, کل مجھے اس کا حساب دینا تھا اور یہ تھیلی میں اللہ کے رستے میں دینا. یہ ہے ایک سمپل سا کرائٹیریا, اپنی ذات پہ کتنی خوشی سے لگاتی ہوں اور دوسروں پہ کتنا لگاتی ہوں. ہم سب اپنے پر سوچیں. بعض لوگوں کا ہاتھ بہت کھلا, شاید دوسری خرید لی, لاکھ لاکھ کلماریاں بھری ہوتی ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ ہر وقت اسی تنگ دو میں کہ یہ ہے یہ نہیں, اس رنگ کا جوتا نہیں, اس کا پرس نہیں, اس کی چادر نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, دماغ کدھر جائے گا؟ نمازوں میں کہ ان چیزوں میں, پھر ان کو استعمال کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا, ہماری چیزیں صرف الماریوں میں سجی رہتی ہیں. ایک صورت ہے کہ آپ کو مانگتے بھی نہیں, آپ کو ضرورت بھی نہیں, اللہ ہی آپ کو اس طرح سے دلوا دیتا ہے. تو اگر آپ اس کو ضرورت پوری کر کے دوسروں کو بڑھا دیتے ہیں, بہت فرق ہے. تو فضول خرچی اور مال کا ضیاع کرنا یہ انسان کے لیے بہت خسارے کا ذریعہ ہے, اور بچپن سے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں. ایک کزن تھی میری, ایک دفعہ اس نے میرے سامنے کعبہ بنا رہی تھی, تو جیسے وہ الائچیاں اس نے اپنے ہاتھ پہ ڈالی, کیئر لیس لی دو چار ڈالی, ایک الائچی پتہ نہیں گر گئی یا اس نے پھینک دی, مجھے نہیں پتا, باہر الائچی اس نے کیئر نہیں کی, میرا دل کٹ گیا. میں نے وہ اس کے سامنے وہاں سے نیچے سے پکڑی, کبھی نہیں نہیں یہ خراب ہوگی, اس کو دیکھی کہ تیرا نصیب کہاں, کسان نے بیج ڈالا, تجھے مٹی میں ڈالا, گوڈی کی, اتنی محنت کی, پھر پودا لگا, پھر اگی, پھر تو سوکھی, پھر تجھے اتارا, پھر پیک ہوئی ایک جگہ آئی دوسری, پھر ادھر, اور آج تو بزنس چلی گئی. انہوں نے لگ ایسی کچھ بات ہوگی اس وقت, کہتی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں, میں نے کہا اس الائچی کا ایک ہی نصیب تھا, اتنے مرحلوں سے گزر کے بن میں جانا ہے, تو پہلے دن یہ بن میں چلی جاتی. تو یہی معیار ہے, جب گھر میں گروسری آئے پہلے ہی سوچ لیں کتنی بل میں جانی ہے اور کتنی کھانی ہے. چاول دھوتی ہیں عورتیں آدھے چاول, آدھے تو نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی ریزرویشن ہے, بیشتر حصہ دھوتے ہوئے. आलू काटे, सब्जी काटी, एक तो वैसे देखिए विटामिन लूज हो जाते हैं, आपको देखिए छिलकों के साथ ज्यादा विटामिन होते हैं, हम अंदर का वो फुकला माल खा लेते हैं और छिलके फेंक देते हैं, खुद भी आदत डाले बच्चों को भी, ये चीज जाए नहीं करनी। एक शख्स था तो ऐसी उसको कहा जाओ उसके साथ देख लो जाके क्या करता है, तो वो शख्स था तो वो घोड़े पे या ऊंट पे बैठ के कुछ खा रहा था, तो वो खाते खाते कोई एक थोड़ी सी लुकमा गिर गया, घोड़े से उतरा और नीचे से उठा के उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। उसने कहा इसलिए तेरा रिस्क कम नहीं होता क्योंकि तू जाया नहीं करता, कभी रिस्क जाया नहीं होगा, कम नहीं होगा अगर हम उसकी केयर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کوئی سوال ہے آپ کے لوگوں ذہنوں کے، کلیئر ہے سب کچھ؟ جی آپ پلیز۔
جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ہم لوگ میلاد بھی اٹینڈ کرتے رہے تھے، آنا جانا بھی تھا، اور ابھی 12 ربیع الاول جیسے منانے کا چل رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ریلیشن شپ رہا، جن کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ کیونکہ اگر نہیں جائیں گے تو پھر یہ چیز تو آگے بڑھے گی نہیں، اور اگر ہم وہاں پہ جائیں تو ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ ان کو موٹیویشن بھی ہو، وہ یہ بھی نہ کہ ہم نے ایک دم سے قطع تعلق ان سے کر لیا۔
آپ کا سوال واضح الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے بھی سن لیا کہ جب ہم خود ایسے کام نہیں کرتے جس میں اب ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ سنت نہیں ہے، خاص طور پہ جب لوگ نیکی کے نام پہ کریں، تو پھر اپنی ان دوستوں کو، فیملیز کو کیا کہیں ایسے وقت میں؟ جائیں نہ جائیں، نہ جائیں گے تو پھر وہ ہم سے کٹیں گے، تو اس بارے میں آپ سب ماشاء اللہ ایک جگہ تو آج پڑھ چکے ہیں، سورت بخشند ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی جگہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا خلاف شریعت ہے چیزیں، تو تم وہاں کیسا ڈیل کرو۔ میں آپ کو جو ایک چھوٹا سا مشورہ دے سکتی ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیے یہ بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ وہاں گئے ہیں کہ نہیں گئے، بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کیا کیا۔ انشاءاللہ جب سورت نساء میں آیت آئے گی تو دکھاؤں گی کہ بعض دفعہ ایسی محفلوں میں جانا عبادت ہے، بعض جگہ جائز ہے، بعض جگہ اوکے ہے، اور بعض جگہ حرام ہے۔ کیسے؟ آپ ایک حرام تو ایسے ہے کہ صرف اس نام پہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آج ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں جائیں گے، تو ہم نہیں بلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے۔ اکثر میں نے عورتوں سے یہ تک کہا ہے کہ سننا ہے کہ وہ کہتی ہم اگر ان کی ان خلاف شریعت کاموں میں نہیں جاتے تو وہ ہمارے ساتھ کلاس میں نہیں آئیں گے، قرآن میں نہیں آئیں گے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں آتے۔ میں نے دیکھا ساری زندگی لوگ جاتے رہتے ہیں، لوگ نہیں آتے آپ کے کہنے پہ کلاس میں، اس طرح کام بھی کرنا پڑے گا، پھر ہم نشانہ بنیں گے۔ اب آئے ہیں تو کھانا بھی کھانا پڑے گا، اور اب آئے ہیں تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ فتوے دینا وہاں بیٹھ کے یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کم دے پون پسکوں واہی کم نارا۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، پہلے خود کو تو بچانا ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں نا دوسروں کو اس چیز سے بچائیں، آپ اس کا انتظار ہی نہ کریں کہ آپ کی دوست آپ کو کسی موقع پہ بلائیں یا گھر والے بلائیں، پہلے سے اچھے طریقے سے اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ اب میرا دل نہیں کرتا میں مہندیوں میں جاؤں، مہندی کو لے لیں یا دینی کوئی بھی ایسی بدعت کی راہ سیم ہوگا، میں اس کے لیے آپ خود نہ جائیں۔ اب آپ مثال ہے، آج کل ربیع الاول ہے، لوگ میلاد مناتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا، آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں، بجائے اس کے وہ آپ کو بلائے یا آپ کریں، آپ انہیں کہ اسلام علیکم سے آپ کے گھر کچھ ہو رہے، کیا خیال ہے اس موقع پہ تھوڑا سا ہم اچھی بات نہ سن لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گی کیا کہنا، وہ میں آتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ نوٹ شیئر کر دیتی ہوں جس سے میسج کنوے ہو جائے، خود نہیں کرنی آتی، کسی کی سی ڈی لے جائیں، کیسٹ لے جائیں، وہاں جا کے 10-5 منٹ، زیادہ نہیں، بہت چھوٹا سا، کوئی 15-20 منٹ میکسیمم، اتنی سی بات کر کے ان کو سنا دیں، اور کوشش کریں اس وقت اس پہ تنقید نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم جیسوں کو بھی لوگ بلاتے ہیں، میں نے کئی میلادوں میں درس دیے اللہ کے حکم سے پچھلے سالوں میں، کبھی میلاد کے موضوع پہ نہیں دیا اس وقت، اس وقت کے نبی کون تھے، نبی کی محبت، سیرت، مکی دور، بدنی دور، تو میسج کنوے کریں، جائیں اچھے طریقے، سیریز لے، کبھی موقع نہیں ملتا تو جائیں آپ کے، اچھا آپ کی سب دوستوں کے لیے میں گفٹ لائی ہوں نا، تو وہ سی ڈی کو ایسی دے دیں، कोशिश करें कि अगले अगले को रास्ता खुल जाए। बस लोगों को दुआ का बड़ा शौक होता है और ये तो लोग हमेशा कहते हैं दुआ के लिए आप आ जाए, तो ऐसे ही लगता है जैसे हम दुआ करने वाली को मशीन है ना। तो दुआ के लिए अगर मौका है किसी अपने इधर शहर में कितने लोग हैं, किसी टीचर से पूछ लें कि मैं आपका दर्श रखवा दूं, आपके पास लोग आ रहे हैं क्या ख्याल है, मैं आप किसी को बात करूं किसी का दर्श रखवा सकते हैं वो रखा दे। वहां जाके वहां बैठ के ये कहे ये ठीक नहीं ये गलत नहीं ये दुरुस्त लिखा नहीं है। बाद लोगों की शादियों वाले दिन जाके वहां बैठ के अगर उनको बात करेंगे तो वो ठीक नहीं, और जहन पहले से बनाना पड़ता है। और अगर हम वही कुछ करने लग गए जो वो कर रहे हैं तो हम उनको रोकेंगे कैसे, ठीक है। तो हर बंदा अपने हिसाब से सोचे, और ये नहीं हो सकता कि हम दूसरे की खातिर खुद मुश्किल में पड़ते हैं। उम्मीद है कि बात थोड़ी बातें हो गई।
जो मैं चाह रही हूँ कि कटना नहीं चाहिए वहां पे जाके, जो मैं अभी मैं जैसे करना भी चाह रही हूँ कि तनकीद नहीं करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि जैसे अगर 20 होते हैं तो 20 में से 5 ऐसी होती हैं कि जिनका दिल इस साइड पे माइल हो रहा होता है, लेकिन वही बात है कि एकदम से डिसीजन लेना वो उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो कटना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, जो आपका कहने का मकसद मुझे समझ में आया।
हाँ जी, लेकिन खामोशी से जाके वो काम भी नहीं करते चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप सही करें। देखिए मैं सब ऑफिस चलेंगी, अच्छा मुझे कैंडी देंगी तो आप भी छत्ते बंद है, अच्छा मैं आऊंगी लेकिन फिर आप एक हफ्ता मेरे साथ आएंगे। जैसे कभी मेरे हस्बैंड को ऐसे दिन में रोजा रख लेना जब नहीं रखना था, तो मैं को रोजा खोलू कहते फिर इसके बदले मैं 3 रखूंगा, तो मुझे ब्लैकमेल करते हैं ना, तो आप भी उनको ब्लैकमेल करें, हाँ मैं आज आ रही हूँ इसके बदले 1 वीक आप मेरे साथ चलेंगे। तो बहरहाल देखिए दुआ भी करने की जरूरत है, और लोगों को भी पता ही नहीं है, मैसेज करने करें जितना भी कर सके। तो जजाक अल्लाह खैर, वक्त पूरा हो रहा है, ऊपर नमाज का हो गया।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, हमारी तस्वीर मुकम्मल हुई इंशाल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल आप सबके फीडबैक्स इंशाल्लाह फिर ब्रेक से वापस आने के बाद इंशाल्लाह फिर करेंगे। ठीक है चलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
As well as you need me.